نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. سورة نساء جاری ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورة نساء میں اصلاح معاشرہ سے احکام کا بیان ہے. کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو رعیت سے متعلق ہے، عوام سے متعلق ہے. ایسے 18 احکام یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو سلطان بادشاہ سے رائی سے متعلق ہے. 8 یا 9 احکام ایسے یہاں ذکر کیے گئے ہیں. یہ 2 حصے ہیں سورت کے. ایک حصے میں عوام سے متعلق احکام کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں بادشاہوں سے، حکمرانوں سے متعلق احکام کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے میں تقسیم الناس ہے کہ لوگوں کو پہچانو، ہر آدمی کو اس کے مناسب مقام اور جگہ دیا کرے. اور اسی طریقے سے اسی کی ذیل میں کہ سورہ نساء پڑھنے کے بعد یہود اور نصارہ کا کیا حال رہا، اور اہل ایمان کا کیا حال تھا. پھر یہود اور نصارہ جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے زواجر اور تخویفیں بیان کی گئی. ایمان والوں نے جب دعوت کو قبول کیا تو ان کے لیے بشارتوں کا بیان ہے، اور درمیان میں جگہ جگہ جو اصل مسئلہ ہے توحید باری تعالی، اس کا ذکر بھی بار بار سورت میں آئے گا اور آ چکا ہے. آج کا سبق شروع ہوتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے طرف جو وحی بھیجی ہے، یہ وحی اس وحی کی طرح ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہے ان کی طرف ہم نے جو وحی بھیجی تھی، اسی طریقے سے وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی. تو آپ کے وحی کی تشبیہ نوح علیہ السلام کے وحی کے ساتھ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہے ان کے وحی کے ساتھ دی گئی ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے وحی کے ساتھ آپ کی وحی کی تشبیہ نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک انسانیت کے اندر زیادہ خرابیاں نہیں پائی جاتی تھی، اور زیادہ تر انبیاء کرام علیہم السلام اوامر پر بھیجے گئے تھے. تو اس لیے وہ انسانیت کا ابتدائی زمانہ تھا اور تعلیم کا زمانہ تھا. اس زمانے کی وحی کچھ اور قسم کی تھی. نوح علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو انسانیت اپنے کمال پر پہنچ گیا تھا، اور پھر وہ اس قابل ہوا تھا کہ اوامر اور نواہی پر ان کو سخت تنبیہات کی جائے. اگر آپ نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوگی. اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا. اور پھر سب سے پہلے عذاب جو آیا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نبی کی امت پر عذاب نہیں آیا۔ تو نہ ماننے کے بعد عذاب کا ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا ہے، تو اس لیے آپ کے وحی کی تشبیہ نوح علیہ السلام کے وحی کے ساتھ دی جاتی ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان کے وحی کے ساتھ دی گئی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، وحی کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ وحی انتہائی اہم دولت ہے اللہ تبارک و تعالی کی، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو، اس روشنی کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے انسان وحی کے بغیر اندھیروں میں ہوگا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو وحی اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، جو نور اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہے، اس نور کو حاصل کرے اور اسی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے تو یہ کامیاب ہے۔ اگر اس نور سے انسان دور جا کے زندگی گزارے گا تو وہ اندھیروں کی زندگی ہوگی اور وہ ناکامی کی زندگی ہوگی، وہ تباہی اور بربادی کی زندگی ہوگی۔ ہم نے آپ کے طرف وحی بھیجی جس طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کے طرف وحی بھیجی، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں جس طریقے سے ہم نے ان کے طرف وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی بھیجی، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کے طرف، اسماعیل علیہ السلام کے طرف، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کے اولادوں کے طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وآتینا داود زبورا، اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور دیا تھا، ورسولن یعنی وارسلنا رسولن قد قصصناہم علیکا، ہم نے انبیاء کو بھیجا اور ان انبیاء میں سے بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ کہاں پر؟ مکی سورتوں کے اندر، من قبل، اس سے پہلے ہم نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے مکی سورتوں کے اندر، کیونکہ یہ مدنی سورت ہے۔ ورسلن لم نقصصہم علیکا، اور بعض انبیاء ایسے ہیں، یعنی وارسلنا رسلن لم نقصصہم علیکا، اور ہم نے بہت سارے ایسے پیغمبر بھیجے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بہت لمبی فرست ہے۔ کچھ کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا، اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ تو پیغمبر سے علم غیب کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ جتنے کا اللہ نے بتایا ہے اسی کا پتہ ہے، اور جس کا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتایا ہے اس کا پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، علم غیب کی نفی ہو گئی۔ اچھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیمن بول کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کلام کیا، رسولن یعنی وَأَرْسَلْنَا رُسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ، فرائض رسول ہے، ہم نے بھیجا انبیاء کرام کو جو خوشخبریاں دینے والے تھے اور ڈراوے سنانے والے تھے، یعنی ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے بیان کرنے والے تھے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، یہ حکمت ارسال رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے عدالت میں تمام کے تمام انسانوں کی پیشی ہو، وہاں اللہ کی عدالت میں کسی کے پاس عذر نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا۔ تاکہ وہاں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آئے نہیں تھا، تو تاکہ یہ عذر کسی کے پاس نہ رہے۔ بعد الرسل، انبیاء کے بعد، یعنی جب انبیاء بھیجے گئے اور ہر امت کے طرف اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام امت تک پہنچایا، تو اب قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، یہ دلیل وحی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، بما انزل الیک، انزلہ بعلمہ، جو کتاب اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی، اس کتاب کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ باقی تمام کے تمام آسمانی کتابیں وہ آسمانی کتابیں تھی، لیکن قرآن مجید صرف آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خاص علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے جب قرآن مجید کے اندر غور فکر کرنا شروع کر دیا، تو قرآن مجید کے پیٹ کے اندر جو علوم ہے، کچھ حصہ ان علوم کا ابھی تک علماء نکال کر امت کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جس سے جو ہے نا لاکھوں مسائل بن گئے ہیں، بلکہ تعلیقات کے ساتھ تو کروڑوں جو ہے نا مسائل بن گئے ہیں، اور ابھی بہت سارا علم کا حصہ قرآن مجید کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے علم کے ساتھ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اپنا خصوصی علم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لا يشبع منه العلماء، علماء کا پیٹ بھرتا نہیں ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے، ولا يخلق عن كثرة الرد، اور بار بار پڑھنے سے قرآن مجید پرانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر بار پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے اندر، یعنی قرآن مجید کے نئے نئے علوم آدمی کے اوپر منکشف ہوتے ہیں، لا تنقضی عجائبہ، یعنی قرآن مجید کے اندر جو علوم ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، جتنا آپ زیادہ وقت قرآن مجید کو دو گے اور پڑھتے رہو گے تو نئے نئے علوم آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے سامنے آتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو اپنے خاص علم کے ساتھ نازل فرمائے ہے، خاص علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ انجام اہل کتاب ہے، جنہوں نے کفر کیا اور رک گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، قد ضلوا، اور لوگوں کو بھی روک رہے تھے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ صراط مستقیم سے بٹکے ہوئے راستوں میں نکل کر بہت دور چلے گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ انجام اخروی ہے انہی اہل کتاب کا، کہ ان الذین کفروا وظلموا، اور ان تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی قرآن مجید کا انکار کیا، وظلموا، اور ساتھ ساتھ ظلم کی بھی مرتکب ہو گئے، یعنی جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طرف نازل کی تھی، اس کتاب کے بہت سارے احکام کو چھپا لیا، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے، ان صفات کو بھی چھپا لیا۔ تو یہ ظلم ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے بخشش نہیں فرمائیں گے آخرت کے اندر، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کے طرف ان کے رہنمائی فرمائیں گے. یعنی جنت کے راستے کے طرف رہنمائی سے دنیا کے اندر محروم ہے اور آخرت کے اندر بخشش سے محروم ہے, ہمیشہ جہنم کے اندر پڑے رہیں گے. سبب ہدایت سے محرومی کا ان کے جو بدعملی ہے وہ بن گئی. الا طریق جہنم خالدین فیہا, ان کے رہنمائی اگر کی جائے گی تو صرف جہنم کے راستے کی طرف کی جائے گی اور اسی جہنم میں یہ جا گریں گے اور ہمیشہ وہاں پڑے رہیں گے خالدین فیہا ابدا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یا ایوہ الناس قد جاؤکم, یہود کے تذلیل کے بعد اور ان کے تغلید کے بعد کہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور اس طریقے سے یہ گمراہ جماعت ہے, اس تذکرے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی خطاب عام فرماتے ہیں اور اس خطاب عام کے اندر ترغیب الی الایمان ہے. یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق, حکم عام ہے, لوگوں تمہارے پاس رسول آیا حق کے ساتھ, من ربکم, وہ حق جو لے کے آیا تمہارے رب کے پاس سے, یعنی تمہارے پاس رسول آیا حق کے ساتھ تمہارے رب کے طرف سے, فآمنوا خیر لکم, لہذا تم اس پر ایمان لاؤ, اسی میں تمہاری بہتری ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, اگر انکار کرو گے تو استغنا باری تعالیٰ کا بیان ہے آگے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تبارک و تعالی علم رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی علیم ہے اور حکیم ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ایمان کا آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے ایمان نہ لانے کا نقصان بھی آپ کو ہوگا. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, یہ زجر ہے نصارہ کے لیے. اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین کے اندر غلو مت اختیار کرو. اس طریقے سے تم نے غلو اختیار کیا اور غلو اختیار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو کے مقام کو بڑھاتے 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 اللہ کا بیٹا بنا دیا یا اللہ کا جز بنا دیا, تو اس طریقے سے اپنے دین کے اندر غلو مت اختیار کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مت کہو مگر سچی بات. آپ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جھوٹ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم, تحقیق مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے. وکلمتہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے کلمہ کن سے پیدا ہے. نہ اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا جز ہے, اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے خلق کے لیے ایک سبب قریب ہوتا ہے اور ایک سبب بعید ہوتا ہے. سبب قریب منی ہے اور سبب بعید اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ کن ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر سبب قریب کی پیدا کیا, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ کلمہ کن کی طرف کی گئی, سبب بعید کی طرف کی گئی. سبب بعید کی طرف نسبت اس لیے کی گئی کہ سبب قریب یہاں پر ہے نہیں. القاہ الی مریم, جو اللہ اوصلہا الی مریم, وہ کلمہ کن جو اللہ تبارک و تعالی نے ملا دیا پہنچا دیا کس کے پاس؟ مریم کے پاس. وروح منہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے اسی روح سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, جو روح اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. وروح منہ, منہ سے مراد کیا ہے؟ من خلق ہی کسائر الارواح, جس طریقے سے تمام کے تمام ارواح اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے, اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا روح بھی اللہ کا مخلوق ہے. اور اسی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، پیدا کیا، جسم ماں کے پیٹ میں تیار کیا، اور پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھی اس روح کو اس میں ڈال دیا. اب یہاں روح کی نسبت اللہ کی طرف برائے تشریف ہے، برائے تشریف ہے. ہارون رشید کے زمانے میں روح المانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عیسائی تھے، ہارون رشید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، اللہ کا جز ہے. اور استدلال انہوں نے اسی آیت سے کی، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کے روح ہے اللہ میں سے، تو جب روح ہے اللہ میں سے تو جزیت کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی. تو اسی مجلس کے اندر ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بہت بڑے عالم تھے، علی بن حسین واقدی المروزی، یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور انہوں نے فوراً جو ہے نا ان کی اس دلیل کا جواب دیا، فرمایا کہ جو سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کے سب کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. تو اگر آپ منہو سے جزیت ثابت کرتے ہو تو بالکل اسی طریقے سے منہو تمام کے تمام مخلوقات کے لیے آیا ہے، تو پھر صرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام مخلوقات، ہم سب پھر اللہ کے کیا ہو گئے، جز ہو گئے. تو اس وقت اس نصرانی کی آنکھیں کھل گئی اور وہ لاجواب ہو گیا اور اس نے توبہ کی اور مشرب اسلام ہو گیا. ہارون الرشید کے مجلس میں بیٹھے ہوئے عالم علی بن حسین کو ہارون الرشید نے بہت سارے نامات سے نوازا. تو وروح منہ کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے روح سے ایک قطرہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ڈال دیا لہذا عیسیٰ علیہ السلام جز ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے وروح منہ، یعنی وہ روح جو اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے، اسی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس طریقے سے تمام کے تمام ارواح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ، ایمان لو اللہ کے اوپر، اللہ کے تمام انبیاء کے اوپر، مت کہو ثلاثۃ یعنی آلہۃ ثلاثۃ، یہ مت کہو کہ آلہ تین ہے. تو نصارہ کے عقیدے کا رد ہے. انتہو خیر لکم، تسلیس سے رک جاؤ اور یہ مت کہو کہ آلہ تین ہے، اس سے رک جاؤ، اسی میں آپ کی بہتری ہے. اور اگر اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو جہنم کے گڑے میں جا گرو گے، تباہی ہے تمہاری. انم اللہ الہ واحد، رد تسلیس ہے. تحقیق الہ معبود، تحقیق اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے. انم اللہ الہ واحد، تحقیق اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ اکیلا معبود ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ معبودیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. تو عقیدہ تثلیث کا کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد ہو، ولد ہو. رد ولدیت ہو گئی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کے مخلوق ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ اس سے باہر نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق ہے. یہ مخلوق ہے تو جزیت کہاں سے آ گئی اور ولدیت کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کی مخلوق ہے اور مملوک ہے اللہ کی. لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عار نہیں سمجھتے ہیں اس سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، یعنی اللہ کی بندگی میں وہ عار نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یہ تو بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے اپنے بندوں کو. تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں عار نہیں سمجھتے ہیں. ولل ملائکہ تو اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑیے بلکہ زیادہ جو ہے نا خلقت کے اعتبار سے عجیب فرشتے. عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہے, ماں ہے لیکن فرشتے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہے اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ایک پر دے دیا پوری زمین اٹھا لی اور پلٹ کر جو ہے نا گرا دی. بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں, ہواؤں کو ہنکانے والے, بادلوں کو ہنکانے والے, بارشیں برسانے, بڑے بڑے کام کرنے والے. وہ بھی اللہ کی بندگی میں اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کی بندگی کے پر وہ کیا کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر, اور جو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کو عار سمجھے ویستکبر اور تکبر کا راہ اختیار کرے, فسیحشرہم الیہ جمیعا, اللہ تبارک و تعالی عنقریب ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائیں گے اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے. پھر وہاں ان سے پوچھا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بشارت ہے ایمان والوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, پورا پورا دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال کا اجر. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کے اعمال کے جزا کو بڑا چڑھا کر دیں گے, اس میں اضافہ کریں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جنہوں نے عار سمجھا اللہ کی بندگی کو اور اپنے آپ کو بالا تر سمجھا اللہ کی بندگی سے, اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم, یہاں نصارہ کے تغلیط اور تذلیل کے بعد, پہلے یہود کے تغلیط اور تذلیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خطاب عام فرمایا تھا, اب یہاں نصارہ کے تغلیط اور تذلیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر خطاب عام فرماتے ہیں. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم, ترغیب للایمان ہے, لوگو تحقیق آیا تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے. اب برہان سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا اس سے مراد قرآن ہے, یا اس سے مراد کیا ہے؟ معجزات ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے نازل کیا تمہارے طرف واضح روشنی قرآن مجید کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور دین کو یا کتاب کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ تام لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں. رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. وَفَضْلٍ, اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کریں گے اپنا فضل. فضل سے مراد کیا ہے؟ دیدار خداوندی ہے جنت کے اندر, پھر وہ نصیب ہوگا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے رہنمائی فرمائیں گے. یہ ثمرے دنیاوی ہے اطاعت کا, اللہ تبارک و تعالی ان کے رہنمائی فرمائیں گے. إِلَيْهِ, اپنے طرف, اپنے طرف اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ ان کی رہنمائی فرمائیں گے, یعنی اس راستے کی طرف اللہ ان کے رہنمائی فرمائیں گے جو راستہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جاتا ہے. اور وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیما, صراط مستقیم ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالتی, لوگ آپ سے پوچھیں گے, قل اللہ یفتیکم, کلالہ کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتوی دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں. ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد, کلالہ کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا گیا تھا. کلالہ کہتے ہیں اس مرد کو یا عورت کو جس کے اصول فرو نہ ہو, نہ باپ دادا ہو اور نہ بیٹا پوتا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں. باقی بہن بھائی وغیرہ ان کے پاس ہو, اخیافی بھی ہو سکتے ہیں, آیانی بھی ہو سکتے ہیں, اللاتی بھی ہو سکتے ہیں. اخیافی اگر ہے تو پھر اس کو کتنے ملے گا؟ اگر ایک ہے سدس ملے گا, اور اگر دو زیادہ ہے تو کتنے ملے گا؟ سلس ملے گا. اور آیانی اور اسی طریقے سے اللاتی اگر ہے تو اس کا بیان یہاں پر ہے. میں نے کہا کہ اللاتی کا حکم اور آیانی کا حکم کس کا ہے؟ وہی ہے جو اولاد کا ہے. لیکن اگر آیانی ہے تو اللاتی کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. اچھا, ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت, ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا نہیں ہے اور اس طریقے سے باپ بھی نہیں ہے, کلالہ ہے, ولہ اخت اور اس کی ایک حقیقی بہن ہے, فلاح نصف ما ترک, تو اس کے لیے اس کو کیا ملے گا؟ مرحوم کے کل ترکے کا آدھا ملے گا, میراث وصیت اور قرض کے ادائیگی کے بعد جو بقیہ مال ہے اس کا آدھا ملے گا. اور یہی حکم کس کا ہے؟ بیٹی کا ہے. اگر بیٹے نہیں ہے, صرف بیٹی ہے, تو کل مال کا آدھا اس کو ملتا ہے. تو یہاں بین ہے, اس کو بھی کل مال کا آدھا ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, اور اگر ایسی بہن مر جاتی ہے جس کے اولاد نہ ہو اور جس کے کیا نہ ہو, باپ دادا نہ ہو, وَهُوَ يَرِثُهَا, اور تو یہ بھائی جو ہے نا, بھائی ہے اس کا, تو بھائی اس وارث ہوگا. ان لم یکن لہا ولد, اگر اس کی اولاد نہیں, کلالہ ہے, تو پھر بھائی کل مال کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا. فَإِن كَانَ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ, اور اگر بہنیں دو ہیں تو پھر بہنوں کو کتنے ملے گا؟ دو کل مال کے دو تہائی ملیں گے اس کو. جس طریقے سے دو بیٹیاں ہوں تو کل مال کے دو تہائی ملتے ہیں. مما ترکا. وَإِن كَانُوا اخوتن رجالن ونساءن, اور اگر بہن بھائی ہے, یعنی اگر یہ کیا ہے, بہت سارے ہیں اور اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, یعنی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں, فللذکر مثل حظ الانثیین, تو اب یہاں پر میراث تقسیم ہوگا اسی طریقے سے کہ مرد کا جو حصہ ہوگا وہ, یعنی بھائی کا حصہ وہ بہن کے حصے سے کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. یبین اللہ لکم ان تزلوا, اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ان احکام کو بیان کرتے ہیں. ان تزلوا یعنی اللہ تزلوا, تاکہ آپ کیا نہ ہو جائے؟ گمراہ نہ ہو جائے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. آگے سورہ مائدہ ہے, ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت پانچویں سورت ہے, چوتھی. ترتیب کے اعتبار سے کون سی سورت ہے؟ اس سے پہلے کتنی سورتیں گزر گئی؟ پانچویں سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے, اور نزول کے اعتبار سے 112 نمبر ہے اس سورت کا, یعنی یہ بالکل آپ کے آخری عمر کے آخری حصے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر دو سورتیں صرف نازل ہوئی ہیں, اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد ایک سورہ نصر جو ہے نازل ہوئی ہے. بہرحال ترتیب کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے, نزول کے اعتبار سے 112 ہے. ما قبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ نساء آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. سورہ نساء کے اندر شرک اعتقادی اور شرک فعلی دونوں کا رد تھا, اور اسی طریقے سے شرک فی التصرف کا رد تھا. لیکن شرک اعتقادی شرک فعلی کا رد اجمالاً تھا, اور شرک فی التصرف کا رد تفصیلاً تھا. اور اس صورت کے اندر شرک اعتقادی اور شرک فی التصرف کا رد اجمالاً ہے, شرک فعلی کا رد یہاں تفصیلاً ہے. یہ ربط ہے صورت کا ماقبل کے ساتھ. دوسرا ربط یہ ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا, یبین اللہ لکم ان تزلوا, یبین اللہ لکم ان تزلوا, اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے احکامات کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائے. تو یہاں پر احکامات کے بیان کرنے کا اللہ نے کیا کہ وعدہ کیا، یہاں پر کیا ہے؟ وعدہ ہے. اور سورہ مائدہ کے اندر ایفا عہد ہے، وہاں عہد ہے اور یہاں کیا ہے؟ ایفا عہد ہے. تو یہ ربط ہے، تعلق ہے سورہ مائدہ کا سورہ نساء کے ساتھ، اس لیے مائدہ کو سورہ نساء کے بعد رکھا گیا، اس لیے کہ وہاں وعدہ ہے اور یہاں ایفا وعدہ ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ نساء کے اندر اصلاح معاشرہ سے احکام متعلق احکام بیان کیے گئے، اور سورہ مائدہ کے اندر حلت حرمت کا ذکر ہے، تو یہ بھی اصلاح معاشرہ کے احکام کا حصہ ہے. تو گویا کہ سورہ مائدہ جز ہے سورہ نساء کا، اور یا یہ ہے کہ سورہ مائدہ تفریح ہے سورہ نساء کے اوپر، اس لیے مائدے کو سورہ نساء کے بعد رکھا گیا ہے. یہ تین ربط ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ربط ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تین ربط بیان کیے ہیں. سورہ مائدہ کے اندر چار مسائل کا ذکر ہے، چار مسائل کا ذکر ہے. الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ. حلال وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا ہو، حلال قرار دیا ہو، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہو. دو مسائل ہیں. اب دو اسی کا عکس ہے، یعنی بندہ اگر کسی شے کو حلال قرار دے تو بندے کے حلال قرار دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، سمجھے نا؟ اگر فی الحقیقت وہ حلال وہ حرام ہے اور بندہ اس کو حلال قرار دیتا ہے تو بندے کے حلال قرار دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی. حلال وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا. اور اگر بندہ کسی شے کو حرام قرار دے تو بندے کے حرام قرار دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی. حرام وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دے. اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو، بندہ اس کو اپنے اوپر حرام کرے، تو اس سے وہ چیز کیا نہیں ہوگی، وہ حرام نہیں ہوگی. ان چار مسائل کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. پھر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے دو قسمیں ہیں. ایک قسم کی چیزیں وہ ہے جس میں حرمت لذاتی ہی ہے، جیسے کہ شراب ہے، مردار ہے، اس کی حرمت کیا ہے؟ لذاتی ہی. اور دوسری قسم کی چیزیں وہ ہے کہ جس کی حرمت لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ تقدیس اور احترام کی وجہ سے، جیسے کہ نماز کے لیے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کی وجہ سے بہت سارے کام جو نماز سے پہلے ہمارے لیے حلال تھے، کھانا پینا وغیرہ، وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. تو یہ نماز کے احترام کی وجہ سے. اسی طریقے سے آدمی احرام بنتا ہے، تو احرام یہ حج کا اور عمرے کا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ تحریمہ ہے. تو بہت سارے کام احرام سے پہلے آدمی کے لیے حلال ہوتے ہیں اور احرام کے بعد پھر وہ آدمی کے لیے حلال نہیں ہوتے ہیں. خصوصاً خشکی کا شکار پہلے حلال تھا لیکن احرام باندھنے کے بعد وہ حلال نہیں ہے، اور جب احرام سے نکلے گا پھر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. اسی طریقے سے مکان کے حرمت کی وجہ سے، جیسے کہ حدود حرم کے اندر شکار کھیلنا یہ حرام ہے، وہاں کے درختوں کا کاٹنا، تو یہ جو حرمت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ احترام کی وجہ سے ہے اور تقدیس کی وجہ سے ہے. وہی شکار اگر حدود حرم سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے اس شکار کا مارنا اور اس طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے؟ جائز ہے. شکار حرام نہیں ہے لیکن مکان کی حرمت کی وجہ سے حدود حرم کے اندر شکار جو ہے نا وہ حرام ہے، چاہے آدمی حلال ہو چاہے آدمی جو ہے نا احرام کے اندر ہو. تو یہ بیان کیا گیا ہے. اور اسی کے ضمن کے اندر یہود اور نصارہ کے جو قباحتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو جگہ جگہ توڑا ہے، تو اسی طریقے سے ان کا تذکرہ بھی آئے گا، اور شرک کے فعلی کے نفی جو ہے نا وہ آخر میں کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہدوں کو پورا کرو. تو عہد اللہ کے ساتھ ہو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، عہد مسلمانوں کے ساتھ ہو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، عہد بیوی کے ساتھ ہو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، عہد شوہر کے ساتھ ہو جیسے کہ بیوی کا عہد تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، عہد بازار کے اندر ہو تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، عہد محلے کے اندر ہو کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. یعنی ہر جگہ جو عہد آپ نے کیا ہے اسلام کا حکم ہے کہ اس کو کیا کرے، پورا کرے. اور سب سے اہم عہد، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور پھر جب آپ نے اپنا آخری نبی بھیجا اور آخری کتاب کو نازل کیا تو ہم ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، اللہ کے آخری نبی کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، تو یہ عہد ہے کہ یا اللہ اس کتاب کے اندر جتنے احکامات آپ نے نازل کیے ہیں ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے، یہ عہد ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ایمان والو ایمان لے کر آئے ہو، اب جو عہد تم نے ایمان لانے کی صورت میں کیا ہے اس کو کیا کرے، پورا کرے. احلت لکم بہیمت الانعام، یہ اضافت عام الی الخاص ہے، بہیم عام ہے، انعام خاص ہے. بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں کہ ذات قوائی من اربعین، چار پاؤں والے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھپائے کہتے ہیں. اور انعام سے مراد کیا ہے؟ مویشی. انعام سے یہ خاص ہے، اور انعام کے جو ہے نا آٹھ اقسام ہے، آگے سورہ انعام کے اندر اس کا ذکر آنے والا ہے، تو یہ آٹھ اقسام ہے انعام کے، تو یہ اضافت عام الی الخاص ہے. تمہارے لیے چوپائیوں میں مویشیوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حلال کر دیا گیا ہے، جن کے آٹھ اقسام ہے، اور ان آٹھ اقسام کے جن سے جتنے جو ہے نا مویشی وہ صحرائی جنگلی ہے وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے تمہارے لیے. الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہاں تحریمات غیر اللہ کی تردید ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید ہو گئی. جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، لہذا غیر اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اگر آپ اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو تو آپ کے حرام سمجھنے سے وہ کیا نہیں ہوں گے؟ حرام نہیں ہوں گے. اور آگے الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے آگے کرنے والے ہیں. تو یہ تحریمات اللہ کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیے ہے اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، وہ حرام ہے. غیر محل الصید وانتم محرم، لیکن آپ نے شکار کو حرام حلال نہیں سمجھنا اس حالت میں کہ جب آپ کیا ہو؟ احرام میں ہو. یعنی شکار سے مراد کیا ہے؟ بری شکار. بحری شکار تو حالت احرام کے اندر بھی جائز ہے، بری شکار کو اپنے لیے حلال نہ سمجھنا جب آپ نے احرام باندھا ہو، اور آپ کس کے اندر ہو؟ احرام کے اندر ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں جو چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، ایمان والو بے حرمتی مت کرو اللہ کے دین کے علامات کی، ولا الشہر الحرام اور اشہر حرم کی. اور بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اشہر حج مراد ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرے. شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرے. کعبہ شاعر اللہ ہے, صفا شاعر اللہ ہے, مروہ شاعر اللہ ہے, یہ سب کے سب کیا ہے؟ شاعر اللہ. بلکہ آپ اس سے باہر آ جائے, قبرستان بھی شاعر اللہ ہے, علماء شاعر اللہ ہے, بزرگ شاعر اللہ, یہ سب شاعر اللہ ہے, ان کی بے حرمتی سے اجتناب اور پرہیز کرے. قبرستان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے وہاں جائے یا مویشی اس میں چرائے پھرائے, بلکہ ان تمام چیزوں سے کیا کرنی چاہیے؟ اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے. اچھا, شاعر اللہ میں سے ہے تو اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. قبروں کے اوپر بیٹھنا, قبروں کے اوپر چلنا پھرنا, اس سے اجتناب اور گریز کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی, اور قربانی کے جانور اس کی بے حرمتی نہ کرے. ولا القلائد, جو بڑے جانور ہوتے ہیں, بکری جو ہے نا وہ ہدی ہے, لیکن وہ اس کے گلے میں قلادہ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ وہ قلادہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. قلادہ ان جانوروں کے گلوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑے جانور ہیں, جیسے کہ بیل ہے, گائی ہے, اونٹ وغیرہ ہے. تو ہادی کی بے حرمتی نہ کرے. اور اسی طریقے سے وہ بڑے جانور جن کے گلوں کے اندر قلادے ڈالے گئے ہیں, ان کی بے حرمتی نہ کرے. ولا امین البیت الحرام, اور اس طریقے سے ان لوگوں کو تنگ نہ کرے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے جو بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں اپنے گھروں سے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, اور وہ طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو. اب بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد ثواب ہے, رضوان سے مراد کیا ہے؟ حج عمرہ ہے. اور بعد کہتے ہیں کہ رضوان سے مراد حج اور عمرہ ہے, فضل سے مراد کیا ہے؟ تجارت ہے. اصل نیت جو ہے نا وہ تو ہونی چاہیے حج عمرے کی, لیکن ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تجارت کو بھی جائز قرار دیا ہے. جو طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور اسی طریقے سے حج اور عمرے کو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب آپ حلال ہو جائے تو اس کے بعد شکار کرے. امر برائے باہد ہے, وجوب نہیں ہے. اس کے مطلب نہیں ہے کہ حلال ہونے کے بعد آپ بندوق اٹھائے اور شکار کے پیچھے نکلے, نہیں جاؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. نہیں, امر برائے عبادت ہے, یعنی اب اگر شکار کرنا چاہتے ہو, کھیلنا چاہتے ہو تو اب جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ, امادہ نہ کرے, تیز نہ کرے, امادہ نہ کرے تمہیں. شَنَآنُ قَوْمٍ, ایک قوم کی دشمنی. أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ یہ بات آپ کے سامنے آئے کہ ان لوگوں نے ہمیں مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے منع کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے آپ کو روکا تھا اور مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور پھر جو ہے نا کسی کو آپ اپنا دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا سلوک کرے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. انتعددو, کیا آپ دشمنی کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرے؟ ایسا نہ کرے. وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ ساتھیوں کو ہلایا کرو. یہ جگہ جو سو رہے ان کو ذرا ہلاؤ, کیا کر رہی ہے؟ یہ رات کو کیا کرتے ہیں؟ جا وضو کرو. اللہ کے بندو, مسجد میں بیٹھے ہو, قرآن سامنے ہے, یہ بھی تو شاعر اللہ ہے, بے حرمتی کرتے ہو قرآن مجید کی, اور یہاں میں چیخ رہا ہوں کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرے اور یہ لگا ہوا ہے اسی میں. اچھا, وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور تعاون کرو آپس میں کن کاموں میں؟ نیکی کے کاموں میں, تقوی کے اندر. ایک دوسرے کے تعاون کرو, یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھایا کرو نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں, دعوت دیا کرو ایک دوسرے کو. تو وہاں تعاون نہیں کرتے ہو اور شر کے کاموں میں تعاون کرتے ہو. ایک آدمی گھر کے اندر بیمار پڑا ہے, آدھی دو اقارب میں سے کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا. اب جب اسی آدمی کے باہر کسی کے ساتھ تو میں ہو جاتی ہے, 10 آدمی جو ہے نا پستولے اور ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہماری عادت ہے, نیکی کے کام میں ہم تعاون نہیں کرتے. بےچارہ بستر پہ پڑا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور انتقام لینے کے لیے 10 پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرے, بلکہ وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کی کام میں اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے اندر ایک دوسرے کے تعاون نہ کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ یہ نسخہ عمل ہے, اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ نسخہ تقویٰ ہے. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اعمال کیا ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے اور کامل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. جب یہ سبق آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو تقویٰ جو ہے نا وہ پیدا ہوگا. حرمت علیکم المیتۃ, اب تحریمات اللہ کا تفصیل آپ کے سامنے جو ہے نا بیان ہو رہا ہے. حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر خون کو, مردار کو, والدم خون کو, ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو, وما اوہل لغیر اللہ بھی, اور اسی طریقے سے وہ جانور جو غیر اللہ کے, جس کے ساتھ غیر اللہ کے منت مانی گئی ہے, جس کے ساتھ کیا مانی گئی ہے, منت مانی گئی ہے, اگر میرا یہ کام ہوا تو میں فلاں بابے کے نام پر جو ہے نا اس جانور کو صدقہ کروں گا. تو اب یہ منت مانی گئی ہے غیر اللہ کے, اب یہ جانور کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. لوگ اپنے لیے اس جانور کو کیا سمجھتے ہیں, حلال سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ حلال نہیں, اب یہ کیا ہے, حرام ہے. تو آپ کے حلال سمجھنے سے جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوگا, اور جو حلال ہے اس کو آپ حرام سمجھتے ہو تو اس کی وجہ سے وہ کیا نہیں ہوگا, وہ حرام نہیں ہوگا. والمنخنقہ, اور اسی طریقے سے پانسی دیا ہوا جانور جس کا گلا دبایا جائے, گھونٹا جائے. والموقوزۃ, اور اس طریقے سے وہ جانور کہ جو کسی باری چیز سے جو ہے نا جس کو مارا جائے, ڈنڈے سے, پتھر سے, جو ہے نا اس طریقے سے گولی بھی اسی میں آتی ہے کہ گولی سے مارا جائے. والمتردیۃ, اور اسی طریقے سے وہ جانور کہ جو پہاڑی سے گر جائے, اور جیسے کہ آج کل لوگ چھتوں کے اوپر بھی جانور پالتے ہیں, چھت سے گر جائے. والنتیحۃ, اور اس طریقے سے سینگ سے جو ہے نا مرنے والا جانور, یعنی ایک جانور نے دوسرے کو کیا مارا, سینگ مارا, اور اس طریقے سے ٹکر مارا. وما اکل السبع, اور اس طریقے سے وہ جانور جسے درندہ کہا جائے. الا ما زکیتم, یہاں استثناء ہے, اور یہ استثناء کہاں سے ہے, والمنخنقہ سے لے کر آخر تک یہ استثناء ہے, کہ یہ جو جانور ہے جس کو پانسی دیا گیا ہو, یا جس کو باری چیز جو ہے نا وہ ماری گئی ہے, یا پہاڑی سے گر گیا ہے, یا دوسرے جانور نے سینگ مارا ہے, یا درندے نے جو ہے نا اس کو کاٹا ہے, اور مرنے سے پہلے پہلے آپ نے ذبح کر دیا, تو پھر ان کا کہنا جائز ہے. مرنے سے پہلے پہلے آپ نے کیا کر دیا, ذبح کر دیا, تو ان کا کہنا جائز ہے. اور اس سے جو پہلے ہے وہ ذبح کرنے سے کیا نہیں ہوں گے, حلال نہیں ہوں گے. وما ذبح علی النصب, اور اسی طریقے سے وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو درگاہوں پر درگاہوں میں ذبح کیے جاتے ہیں, اور بتخانوں میں ذبح کیے جاتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے نا مندروں کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں, یعنی غیر اللہ کے عبادت کے جگہوں میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے, سمجھے نا. اور جانور حرام ہوتا ہے نیت خبیثہ کی وجہ سے. نیت خبیثہ کا اظہار کبھی قول سے ہوتا ہے, کبھی فعل سے ہوتا ہے. کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں مندر بت کے نام کی منت جو ہے نا میں نے جو ہے نا مانی ہے, اور اس میں یہ جانور دوں گا اگر میرے یہ کام ہو گیا. تو اب جو ہے نا یہ کیا ہو گیا, یعنی یہ غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا زبان سے. اور اسی طریقے سے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, درگاہ ہے, مندر ہے, بت خانہ ہے, وہاں جانور لے کر جو ہے نا ذبح کرنا یہ فعلی کیا ہے, نیت ہے. تو نیت کے اظہار کبھی قول سے ہوتا ہے, کبھی کس سے ہوتا ہے, فعل سے ہوتا ہے. اچھا ہاں, ایک صورت یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ میں جیسے کہ درگاہ وغیرہ ہے, وہاں اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ صراحت کرتا ہے کہ میں یہ جانور خالص اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں, گوشت یہاں غریبوں میں جو ہے نا بانٹنے کے لیے, اور پھر وہاں تسمیہ پڑتا ہے, تو پھر وہ حرام نہیں, وہ حلال ہے. وہ پھر کیا ہے, حلال ہے. مندر میں ذبح کرے, یا بت خانے کے پاس ذبح کرے, یا کہاں ذبح کرے, درگاہ میں ذبح کرے, پھر وہ حلال حرام نہیں ہے, پھر وہ کیا ہے, حلال ہے. یہی فرق ہے کس کے اندر, وما ذبح علی النصب کے اندر, اور وما اوہل لغیر اللہ کے اندر وما اوہل لغیر اللہ کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے گا تب بھی وہ حلال نہیں وہ حرام ہے. وما ذبح لنسمی اگر بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا ذبح کرے گا اور اظہار کرے گا کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ وہ حلال حرام نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا وہ حلال ہوگا. وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں سے یا گوشت وغیرہ جیسے زبانی جاہلیت کے اندر تقسیم کرتے تھے کس کے ساتھ تیروں کے ساتھ تولتے نہیں تھے تیروں سے تقسیم کرتے تھے تو وہ ایک قسم کا جوا ہوتا تھا اور عرب جو ہے نا وہ قسمت بھی معلوم کرتے تھے تیروں کے ساتھ. حبل کے پاس یہ سارے تیر پڑے ہوتے تھے اور جن کاموں کے اندر تردد ہوتا تھا تو جا کر مجاور کو شکرانہ ادا کرتے تھے پھر مجاور جو ہے نا وہ ترکش کو ہلاتا تھا پھر تیر نکالتا تھا. اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا افعال تو پھر وہ کام کرتے تھے اگر اس پر لکھا ہوتا تھا کہ لا تفعل تو پھر وہ کام نہیں کرتے تھے. اچھا ذالک فسقن یہ سب کے سب کیا ہے گناہ کے کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت عصر کے وقت نازل ہوئی تھے میدان عرفات کے اندر اور اس میں بشارت ہے اکمالی دین کی اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جس دن یہ آیت نازل ہو گئی تھی اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی اور اس طریقے سے دین کی تکمیل کی خوشخبری ہمیں دی جاتی جس دن تو اس دن کو ہم عید مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس دن پہلے سے ہمارے پاس دو عیدی تھی یعنی ایک تو وہ یوم عرفہ تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ جمعہ کا دن تھا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر نا امید ہو گئے آپ کے دین کی باطل ابطال سے یعنی مسلسل وہ کوششوں میں لگے رہے کہ کس طریقے سے اسلام کو کیا کرے باطل کرے اسلام کی ابطال کے اندر مسلسل کافر جو ہے نا وہ لگے رہے یہود بھی لگے رہے نصارہ بھی لگے رہے مشرکین بھی لگے رہے لیکن اسلام پھیلتے 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 سارے جزیرے عرب کے اندر اسلام کیا ہو گیا پھیل گیا. تو جب اسلام جزیرے عرب کے اندر پھیل گیا تو پھر یہ جو مشرک تھے اور اس طریقے سے یہ جو کافر تھے یہود اور نصارہ یہ نا امید ہو گئے ابطال دین اسلام سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خبر دی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر نا امید ہو گئے آپ کے دین کے ابطال سے فلا تخشوہم واخشونی اب صرف مجھ سے ڈرو ان سے مت ڈرے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور اکمال دین کے ساتھ میں نے اپنی نعمت آپ کے اوپر کیا کر دی مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا ہمیشہ کے لیے اب آپ کے لیے کس کو دین کے دیوار سے میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو میں نے آپ کے لیے کیا پسند کیا ہمیشہ کے لیے. ورضیت دائمًا لکم الاسلام دینا ہمیشہ کے لیے میں نے پسند کیا آپ کے لیے دین اسلام کو. فمن استر فی مخمصۃ درمیان کے اندر اکمال دین کے بشارت بطور جملہ معترضہ جو ہے نا وہ دیا گیا. اب آتے ہیں واپس اسی مسئلے کی طرف جس مسئلے کو شروع کیا تھا. فمن استر فی مخمصۃ جو آدمی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے غیر متجانف لاسم اور مائل نہ ہو گناہ کی طرف تو وہ مذکورہ حرام کردہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں حالت استراری کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی حالت استراری کے اندر داخل ہو جائے پیاس کی وجہ سے موت کا اندیشہ ہے بھوک کی وجہ سے موت کا اندیشہ ہے اب شراب کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے پینے کے لیے اور یا یہ ہے کہ مردار کے سوا اور اسی طریقے سے میتے کے سوا کچھ نہیں ملتا کھانے کو. تو اگرچہ ان تمام چیزوں کا کھانا نارمل حالات کے اندر حرام ہے, لیکن حالت اضطراری میں جان بچانے کے لیے ان کا کھانا جائز ہے. لیکن مقصد کیا ہو, جان کو بچانا ہو, بھوک کو مٹانا نہ ہو, پیٹ بھر کر نہ کھائے. غیر متجانف لاسمن فإن اللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے, کیونکہ آپ معذور ہو, آپ کا عذر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیا کیا حلال ہے, تو آپ بتا دیجئے کہ حلال کے فرض تو بہت طویل ہے, جو حرام ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. حلال کے فرض کیا ہے بہت زیادہ طویل ہے, اس لیے قانون کلی بتا دیا. چیزوں کے نام لے کر نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے, بلکہ قانون کلی بتا دیا. ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے. وما علمت من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمک اللہ, اور تم نے جو شکاری جانوروں کو تعلیم دی ہے شکار پر جو ہے نا دوڑانے کے, تو علمونهن مما علمکم اللہ, آپ نے ان کو وہ چیز سکھائی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھائی. جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا, آپ نے وہ علم منتقل کر دیا کس کو, شکاری جانوروں کو, اور اس نے علم کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. تو اب کتا ہے علم قبول کرتا ہے آدمی جب اس کو تعلیم دیتا ہے, اور پھر وہ شکار پر جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے شکار نہیں پکڑتا, اپنے مالک کے لیے شکار پکڑتا ہے, اور اگر وہ شکار لا کر مالک کے حوالے کرتا ہے تو یہ قلب معلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تعلیم کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. بعض جو ہے نا وہ کم معلم ہوگا, بعض کو معلم تب کہا جائے گا, معلم کے سند اور ڈگری اس کو تب دی جائے گی کہ جب مالک اس کو شکار پہ چھوڑے گا اور شکار پہ چھوڑنے کے بعد اس کو آواز دے گا اور وہ واپس آ جائے. کتے کے لیے یہ نہیں ہے, کتے کے لیے یہ ہے کہ کتا کب معلم ہوگا. فقہا نے لکھا ہے کہ جب وہ شکار پکڑ کر مالک کے پاس لے کر آئے, خود نہ کھائے, تو یہ قلب معلم ہے. اور بعض جو ہے نا یہ معلم تب ہوگا کہ جب آپ شکار پہ اس کو روانہ کرے اور پھر آواز دے وہ شکار چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے, معلم ہے. لہذا اب اگر یہ کتا جا کر شکار پکڑتا ہے اور یہ باز جا کر شکار پکڑتا ہے تو آپ کے لیے اس شکار کا کھانا جائز ہے, بشرطے کے چھوڑتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھا ہو. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پھر روانہ کی, تو اب اس شکار کا جو ہے نا استعمال آپ کے لیے کیا ہے, جائز ہے. امام ابو حنیفہ ایک شرط اور ساتھ لگاتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر, جو شرط لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ کتا جب شکار کو پکڑے تو شکار کے حلت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خون نکلے شکار سے, دانتوں سے جو ہے نا اتنے چیرے شکار کو کہ کم از کم جو ہے نا شکار سے کیا نکلا ہو, خون نکلا ہو, تب جو ہے نا اس شکار کا کھانا جائز. تو قلب معلم یعنی تعلیم سے درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے. عام کتا پانی کے اندر منہ ڈالے تو اس کا سور نجس اور ناپاک ہے, سات آٹھ مرتبہ دھونے کا حکم ہے, لیکن جب آپ نے اسی کتے کو کیا کر دیا, تعلیم دے دی, تو اب اس کتے کا گھر کے اندر رکھنے بھی جائز ہے. عام کتے کا گھر کے اندر رکھنے بھی جائز نہیں ہے. اب جو ہے نا اس کی سور کا وہ حکم نہیں ہے جو دوسرے کتوں کی سور کا ہے, بلکہ جب یہ شکار پکڑتا ہے اور اس طریقے سے اس کے لعاب شکار کے اوپر گرتے ہیں, شکار منہ میں مر جاتا ہے, اس شکار کا کھانا بھی آپ کے لیے کیا ہے, جائز ہے, جو اس کے منہ میں مرا ہے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بَمَانَ لَكُمْ, پس کھایا کرو جو شکار وہ آپ کے لیے پکڑ کر لے کر آئے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام, پڑھا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس پر چھوڑتے وقت. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی حساب نمٹانے والے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمام کے تمام مرغوبات کو حلال قرار دیا ہے. وطعام الذین اوت الکتابا, اور اس طریقے سے یا طعام بمعنی ذبیحہ ہے, یاد رکھے طعام سے امراد یہاں پر کیا ہے, ذبیحہ. اور ذبیحہ ان لوگوں کا بھی حلال ہے تمہارے لیے جن کو کتاب دی گئی, یعنی اہلی کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. حل لکم, تمہارے لیے حلال ہے اہلی کتاب کا ذبیحہ. وطعامکم حل لہم, حل لہم, اور اسی طریقے سے تمہارا ذبیحہ اہلی کتاب کے لیے کیا ہے, حلال. ان کا ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کا ذبیحہ ان کے لیے کیا ہے, حلال ہے. لیکن معرف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ صاحب منار کہتے ہیں کہ آج کل کے اہلی کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے, اس لیے کہ آج کل اہلی کتاب نہیں رہے بلکہ وہ لا مذہب بن چکے ہیں. لا دین مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا, تو اس طریقے سے وہ بھی لا مذہب بن چکے ہیں. بہرحال یہ صاحب منار کی رائے ہے. تو اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے, ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے دین کے اندر وہ حلال نہیں ہے, ہمارے دین کے اندر وہ حلال ہے, لہذا اگر ہم اس کو ذبح کریں تو ان کے لیے اس کا استعمال کیا ہے, جائز ہے. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آگے دوسرا حکم ہے کہ نکاح کرے مسلمان پاک دامن عورتوں سے, تو پاک دامن کا قید جو ہے نا یہ اتفاقی ہے, یا یہ ہے کہ ترجیحی قید ہے. باقی یہ ہے کہ غیر پاک دامن مسلمان عورت کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی پاک دامن عورتوں کو تلاش کرے اور ان کے ساتھ نکاح کرے. تو اسی طریقے سے اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہیں, بشرطے کہ وہ کیا ہو, پاک دامن ہو اور وہ بے حیا نہ ہو, تو ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے, سمجھے نا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, ہماری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہے, ان کی عورتیں ہمارے لیے کیا ہے, حلال ہے. تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طریقے سے ہماری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہے, ان کی عورتیں ہمارے لیے کیا ہے, حلال, تو اسی طریقے سے ہمارا ان کا ذبیحہ تو ہمارے لیے حلال ہوگا لیکن ہمارا ذبیحہ ان کے لیے کیا نہیں ہوگا, حلال نہیں ہوگا. تو اس وہم کا ازالہ کر دیا قرآن مجید نے کہ نہیں, ان کا ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے, آپ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے, باقی عورتیں ان کے آپ کے لیے حلال ہے لیکن آپ کی عورتیں ان کے لیے کیا نہیں ہے, مسلمان عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہے. والمحصنات من المؤمنات, اور اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو مومن عورتیں ہو پاک دامن ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور اس طریقے سے وہ پاک دامن عورتیں کہ جو ان لوگوں سے ہو جن کو کتاب اس سے پہلے دی گئی. اذا آتیتموہن اجورہن, کب حلال ہے آپ کے لیے, جب آپ ان کے مہر ادا کرے. محسنین, اور قید نکاح میں لانے کا ارادہ ہو. غیر مسافہین, علانیہ بدکاری کا ارادہ نہ ہو. ولا متخذ اخدان, اور نہ جو ہے نا خفیہ آشنائی کاری کا ارادہ ہو اور دوسری کا ارادہ ہو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله, ومن یکفر, جو کیا کرے گا, انکار کرے گا. بالایمان سے مراد کیا, شرائع اسلام, یعنی جو آدمی شرائع اسلام کا کیا کرے گا, انکار کرے گا. فقد حبط عمله, تو اس کے سارے عمل کیا ہو گئے, اکارت. وہ فی الاخرت من الخاسرین, اور آخرت کے اندر جو ہے نا یہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. یہ تنبیہ برائے مومنین ہے کہ ایمان لانے کے بعد یاد رکھو, یاد رکھو, اگر شرائع یا شرائع میں سے کسی ایک حکم کا آپ نے انکار کر لیا تو ایمان سے محروم ہو جاؤ گے, سارے اعمال اکارد ہو جائیں گے. دنیا کے اندر اعمال اکارد ہو گئے, آخرت کے اندر جو ہے نا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. دنیا کے اندر اعمال اکارد ہو گئے کیا مطلب, مسلمانوں کے قبرستان سے میں دفن ہونے سے محروم, نماز جنازے سے محروم, میراث سے کیا ہے محروم, یہ کیا ہے, اعمال کا اکارد ہونا ہے دنیا کے اندر. اور آخرت کے اندر جہنم کے گڑے میں جا گرو گے تو نقصان ہی نقصان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اب تک امت محمدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان انعامات اور احسانات کا تذکرہ اور بیان جو ہے نا ہو چکا, تو ظاہر ہے جب آدمی امت محمدی کے اوپر عظیم الشان انعامات احسانات کا تذکرہ جب سنتا ہے تو سننے کے بعد فطری طور پر منعین حقیقی کے بارگاہ میں جبین نیاز مندی جو ہے نا وہ خم کرنے کو دل پر چاہتا ہے کہ میں اپنے منعین حقیقی کے سامنے کیا کروں, سجدہ لگاؤں جس کے یہ بڑے بڑے انعامات میرے اوپر ہے. تو جب عظیم الشان انعامات کا تذکرہ ہو چکا تو اس کے بعد پھر آدمی کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ منعم حقیقی کا شکر بجا لاؤں اور اس طریقے سے ان کے سامنے کیا کروں, سجدہ کروں. تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب یہ جذبہ آپ کے اندر موجزن ہو جائے اور نماز پڑھنے کا آپ ارادہ کرے تو یاد رکھے اللہ پاک ہے ہر عیب سے, اللہ پاک ہے ہر عیب سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ جو بندہ میری عبادت کے لیے آئے اور میری جو ہے نا عبادت کرنے لگ جائے تو اس سے پہلے پاکی حاصل کرے, مکان پاک ہو, کپڑا پاک ہو, جسم کیا ہو, پاک ہو, اچھے طریقے سے جسم کو پاک کرے, کپڑے کو پاک کرے, مکان کو پاک کرے, پھر جو ہے نا مجھے سجدہ کرے. اس لیے کہ میں خود پاک ہوں, پاکی کو پسند کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, ایمان والو جب آپ ارادہ کرو نماز کی, فاغسلوا وجوہکم, تو اچھے طریقے سے دھو لو اپنے چہروں کو, اپنے ہاتھوں کو کھونیوں سمیت, وامسحوا برؤوسکم, سر کے اوپر مسح کرو, وارجلکم, اور اپنے پیروں کو دھو لو, الی الکعبین, ٹخنوں سمیت, وان کنتم جنبا فتطہروا, اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو, غسل کرو. وان کنتم مرضی, اب آگے دوسرا حکم ہے. یہ تو حکم اس وقت ہے کہ جب پانی آپ کے پاس ہو, تو اگر حدث اصغر لاحق ہے تو وضو کرے, حدث اکبر لاحق ہے تو کیا کرے, غسل کرے. لیکن اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے, مٹی سے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہو, لیکن مٹی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تیمم. تیمم حدث اکبر کے لیے اور حدث اصغر کے لیے یکساں ہے, اس لیے اگلے حکم کے اندر سب کو جو ہے نا ملا کر ذکر کیا. وَإِن كُنتُم مَرْضًا, اگر تم مریض ہو, او عَلَى سَفَرٍ, یا مسافر ہو, او جَا أَحَدٌ مِّنْكُم من الْغَائِتِ, یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت سے لوٹ کر آئے, او لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو, ہم بستری کی ہو, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, پانی نہیں ملتا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے, فَامْسَحُوا, اب طریقہ تیمم, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, مسح کر لو اپنے چہروں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر, منہ یعنی دو ضربے لگاؤ اور زمین کے اوپر, اور ایک ضربے سے چہرے کا مسح کر لو, دوسرے ضربے سے جو ہے نا ہاتھوں کا مسح کر لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم, اللہ تبارک و تعالی آپ کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں. پاک کرنے کے لیے اگر پانی ہے تو پانی استعمال کرے, پانی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو پانی کا قائم مقام بنایا ہے, تیمم کر لے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ تبارک و تعالی نے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ اپنی نعمتیں آپ کے اوپر مکمل تمام کر لے اور مکمل کر لے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کیوں کرتے ہیں, تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کے شکر گزار بندے بنے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کے نعمت کو, کون سی نعمت, نعمت اسلام. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اسی طریقے سے اس عہد کو یاد کر لو, عہد جو اللہ تبارک و تعالی کا ہے اس کو یاد کرو, وَاثَقَكُمْ بِهِ, جو ٹہرایا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے, اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے کیا کر لیا, قبول کر لیا اور اطاعت اختیار کر لی. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ تبارک و تعالی دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب اس آہ سے مراد سے کون سا آہ ہے؟ اقوال مختلف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو بیعات عقبہ ثانیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مدینہ کے انصار کے ساتھ، اور یہ نبوت کا 13 سال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے نا ان سے بیعت لی تھی، تو اس سے مراد وہ عقد ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس عقد سے مراد وہ عہد ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا وہ آ چکا ہے، ایمان والوں کی زبان سے قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، وہ عقد مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے تو یہ کلمات جو ہے نا صحابہ کرام اپنی زبان سے دہراتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اپنی طاقت کے مطابق ہم ان تمام کے تمام احکامات کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اب عبادت کے بعد، عبادت کے تذکرے کے بعد معاملات کا تذکرہ جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے پوری پابندی کرنے والے بنو، شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ آپ کے پاس کسی معاملے کی خبر ہے اور آپ جو ہے نا خاموش بیٹھ جاتے ہو، اور ادھر مظلوم ظالم کے ہاتھ سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملتا، کوئی سہارا نہیں ملتا، تو آپ کے پاس اگر صحیح گواہی ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے اور اس آدمی کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو آپ کو بڑھنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینی چاہیے کہ غلطی اس آدمی کی ہے، یہ ظالم ہے اور یہ کیا ہے، مظلوم ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ مظلوم ظالم کے چنگل سے جو ہے نا آزادی حاصل کریں گے، اور ان کو قدر انصاف مل جائے گا آپ کی صحیح گواہی کی وجہ سے۔ لہذا آپ صحیح گواہی دیا، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرے۔ ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی آپ کو آمادہ نہ کرے اس بات کے اوپر کہ آپ انصاف نہ کرے، بلکہ انصاف کرے۔ وہ اقرب للتقوی، انصاف تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے جو ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرتن و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور صرف بخشش نہیں ہے، بخشش کے ساتھ ساتھ اجر عظیم بھی ہے، جنت کے تمام نعمتیں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور یہ تخویف اخروی ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کی تھی، جب کافر قوم، جب قوم تمہاری طرف جو ہے نا وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے طرف بڑھنے سے روکا، فکف ایدیہم۔ اس آیت کا تعلق بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ایک صحابی دشمنوں کے، جس کے سارے ساتھی شہید کیے گئے تھے اور وہ نکل آیا تھا، راستے کے اندر ان کو دو یہودی ملے تھے بنو نذیر کی، اور انہوں نے موقع پاتے ہی ان کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کے ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، اس لیے آپ معاہدے کے بہت ہی زیادہ پابندی کیا کرتے تھے، تو آپ کچھ صحابہ کرام کو لے کر کعب بن اشرف اور بنو نذیر کے لوگوں کے پاس ان کے بستی میں تشریف لے گئے۔ ایک دیوار کے سہارے آپ تشریف فرما ہو گئے. ادھر یہودیوں نے مشورہ کر لیا کہ بہترین موقع ہے, حضرت ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں, تو ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ باری پتھر دیوار پر جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر جائے اور وہاں سے نیچے حضرت کے اوپر پھینک دے, تو یہی آپ کا قصہ تمام ہو جائے گا. ایک آدمی کا اس کے لیے انتخاب ہو گیا مشاورت کے بعد. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہود کے اس منصوبے کی خبر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور یوں دکھایا کہ میں واپس آ رہا ہوں, اور سیدھا وہاں سے آئے اپنے گھر تشریف لائے. تو جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے وہ وہی تھے, اور ان کو تو انہوں نے مارنا نہیں تھا. بعد میں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل آئے ہیں. تو یہودی جو ہے نا وہ دست افسوس ملنے لگے کہ کیسے پتہ چلے ان کو. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر. یہودیوں نے منصوبہ بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا, اور ہم نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا. اور بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہادی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے, تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بخاری کے اندر بھی روایت آپ نے پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ فاتحین علی شجرۃ ذلیلۃ ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سایدار درخت ملا تو وہ ہم نے حضرت کے لیے چھوڑ دیا, ہم ادھر ادھر نکلے چاؤ کے تلاش میں. تو فاذا رجل من المشرکین, مشرکین کا ایک آدمی آیا, وصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرۃ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ جو ہے نا وہ لٹکائی تھی. مشرک آیا, آپ کے تلوار کو اتارا اور آپ کے سرانے بیٹھ گیا, اتنے میں آپ کے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, آپ کی آنکھ کھل گئی. تو یہ مشرک کہتا ہے تخافونی, آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ فقال لا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تم سے نہیں ڈرتا. تو وہ کافر کہتا ہے میں یعصمک منی, کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا. فسقط السیف عن یدہ, تو کافر کے اوپر ایسا رعب جو ہے نا وہ طاری ہو گیا کہ اس کا ہاتھ ہلنے لگا, کانپنے لگا, تلوار نیچے گر گئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے مکہ مارا سینے پہ. آپ نے تلوار کو اٹھایا, فاخذ السیف فقال من یعصمک منی, آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے. تو اب یہودی کو تو یقین تھا کہ میرا الہ میرا معبود مجھے نہیں بچا سکتا, تو کیا کہتا ہے کن خیر آخذ, آپ بہترین اٹھانے والا بنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ, یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ فقال لا, اس نے کہا کہ یہ گواہی تو میں نہیں دیتا لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں, ولکن اعاہدک اللہ اقاتلک ولا کرم الذین یقاتلونک, نہ آپ کے ساتھ جنگ کروں گا نہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا. فخل سبیلہ, آپ نے اس کے راستے کو چھوڑا. فاتا اصحابہ فقال جئتکم من عند خیر الناس, اپنے ساتھیوں کے پاس جب پہنچا کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کس ہستی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تو اس سے بہترین کوئی ہستی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے, دشمن تلوار کے نیچے آتا ہے معاف کرتے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس واقعے سے ہے. باقی یہ ہے کہ اگر عام مفہوم بیان کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کافر طاقت میں تھے, مشرکین طاقت میں تھے, اور جمعیت بہت بڑی تھی, ہر قسم کے وسائل ان کے پاس تھے, مسلمان کمزور تھے, اور ان کے کوشش روز اول سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے, آپ کو قتل کیا جائے, مسلمانوں کو نیست اور نابود کیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے لے کر آخر تک کافروں کے ہاتھ مسلمانوں کی طرف بڑھنے نہیں دیا, یعنی تباہی کے ہاتھ, بربادی کے ہاتھ مسلمانوں کی طرف بڑھنے نہیں دیا. اور اس طریقے سے ان کے تمام کوششیں جو ہے نا وہ سدا بسارا ثابت ہوتی رہی, اور اسی طریقے سے وہ کمزور ہوتے گئے, اور ان کے مقابلے میں دن بدن مسلمان طاقتور بنتے گئے, اور آخر کار سارے کے سارے جو ہے نا جزیر عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. تو اسی کی طرف اشارہ, اس نعمت کی طرف اشارہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرتے ہیں ایمان والے. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. اب بنی اسرائیل کے نقض عہد کے نمونے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. پہلا نمونہ, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنی عشر نقیباً, اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے دس سرداروں کو. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے. إِنِّي مَعَكُمْ یعنی میری مدد کیا ہے, آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے یہ کام کرنے ہوں گے. آگے اس کام کی تفصیل ہے. لئن اقمتم الصلاۃ, تمہیں جو نماز دی گئی ہے اگر تم اس نماز کو ادا کرتے رہو گے. وآتیتم الزکاۃ, زکات دیتے رہو گے. وآمنتم برسلی, میرے انبیاء پر جو ہے نا ایمان لاتے رہو گے. وعزرتموہم, اور ان کی مدد کرتے رہو گے. واقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے. قرض حسنہ پہلے گزر چکا, وہ قرض جس کے پیچھے آدمی تکلیف نہ لگائے, جس کے بعد کیا کرے, کسی کو تکلیف نہ دے, اور اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا دکھلاوا نہ ہو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, یہ کام کرو گے, یعنی یہ کیا ہے, ایفا عہد ہے. تو سمرے ایفا عہد کیا ہے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں تم سے تمہارے تمام گناہوں کو کیا کروں گا, دور کروں گا. یعنی ایفا عہد یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں داخل کروں گے ایسے باغات کے اندر جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل, اب یہ زجر ہے نقض عہد کے اوپر, جو اس کے بعد کفر اختیار کرے گا, فقد ضل سواء السبيل, تو یہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا, نکل گیا. فبما نقضهم ميثاقهم, اب انجام نقض جو ہے نا بیان ہو رہا ہے. فبما نقضهم ميثاقهم, بسبب عہد توڑنے کی, عہد شکنی کی وجہ سے, لعناہم, ہم نے ان کے اوپر لعنت نازل کی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, اور ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا. یہ بہت جو ہے نا مذموم صفت ہے, دلوں کا سخت ہو جانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا, سخت کر دیا. یحرفون الکلمہ, اب قساوت قلبی کے آثار ثلاثہ کا بیان ہے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے جملوں کو ان کے جگہوں سے جو ہے نا کیا کرنے لگے, ہٹانے لگے. اللہ کے کلام کے کلمات اور جملوں کو ان کے جگہوں سے کیا کرنے لگے, ہٹانے لگے, تاکہ کلام سے اپنے مرضی کا مطلب نکالے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور ترک کر دیا فائدہ اٹھانا, مما ذکروا به, اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. ولا تزال تتطلع, اور تیسرا اثر, ولا تزال تتطلع على خائنة منهم, اے پیغمبر تو ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا, على خائنة منهم, ان کے دغابازیوں پر. کبھی جو ہے نا علمی خیانت ان کا سامنے آئے گا, ان کی علمی خیانت سامنے آئے گی, اور کبھی ان کی مالی خیانت آپ کے سامنے آئے گی, اور مسلسل جو ہے نا آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی دغابازیوں سے, دغابازیوں پر. الا قلیلا منہم, بہت کم لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ وہ ان جیسے نہیں ہیں, جیسے کہ جو مسلمان ہو گئے. فاعف عنہم واصفح, اے پیغمبر جب تک شرعی ضرورت نہ ہو تو آپ ان کی خیانت کو ظاہر نہ کرے, اس لیے کہ ان کی خیانت کو اگر آپ ظاہر کریں گے تو یہ ڈیٹ بن جائیں گے, مزید کیا ہو جائیں گے, ڈیٹ بن جائیں گے. وصفح, احراس کرے. اگر کسی آدمی کے اندر غلطی ہو تو آپ مجمع کے اندر اس کی غلطی بیان نہ کرے. کیوں, مجمع کے اندر اگر آپ اس کی غلطیاں بیان کریں گے تو وہ ڈیٹ بن جائے گا, کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. بلکہ اگر آپ کا ارادہ اصلاح کا ہو تو آپ تنہائی میں اس کو بلائے اور اس طریقے سے ان کی غلطیوں سے ان کو آگاہ کرے اور سمجھائے. ہو سکتا ہے کہ وہ رائے راست پہ آ جائے اور غلطی کا راستہ جو ہے نا گناہوں کا راستہ چھوڑ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتے ہیں کہ آپ شرعی ضرورت اگر نہیں ہے تو ان کے جو یہ نقوز عہد ہے اس کو آپ مجموع میں بیان نہ کریں, درگزر کریں سے, اعراض کریں سے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, اور اسی طریقے سے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, جو کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہے نصارہ ہے, ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, تو انہوں نے وہ بھی کیا, انہوں نے بھی کیا کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. فائدہ اٹھانا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ, اب نقض عہد کا انجام ہے, نقض عہد کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا, ان کے درمیان دشمنیوں کو ڈال دیا. والبغضاء, اختلافات کو ڈال دیا. الى یوم القیامہ, یہ بیماریاں ان کے اندر قیامت تک رہے گی. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون, انجام اخروی ہے, ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو آگاہ کریں گے ان کے کرتوتوں سے, ان کے کیے ہوئے جو ہے ناکاموں سے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, اہل کتاب کو ترغیب دی گئی ہے ایمان کی طرف. اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, تحقیق تمہارے پاس آیا ہمارا رسول, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بہت سارے ایسے احکام کو جو آپ کی کتاب کے اندر ہے اور آپ نے ان کو چھپا رکھا ہے. کمال علمی ہے پیغمبر کا, یعنی کمال علمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے کہ اہل کتاب تمہاری کتابوں کے اندر بہت سارے احکام ہیں جن کو آپ نے چھپا کے رکھا ہے, اور یہ جو پیغمبر ہے یہ ان احکام کو اٹھا کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو یہ کام نبی کر سکتا ہے, غیر نبی یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ وہی نبی کے پاس آتی ہے, ان کو آگاہ کیا, ان کو بتایا جاتا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سارے جو ہے نا تمہاری خامیوں کے ذکر سے کیا کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں. تمہاری بہت ساری خامیاں ہیں جو ان کے علم میں ہیں لیکن مجموع کے اندر ان خامیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے, کمال اخلاق ہے اس نبی کا, پہلے کمال علمی اور اب کمال اخلاقی کمال ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, تمہارے جو ہے نا بہت سارے کاموں سے کیا کرتے, درگزر کرتے ہیں اور ان کو بیان نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ لِئَلَّا يَفْضِحَكُمْ, تاکہ تمہیں رسوا نہ کرے, تاکہ تم رسوا نہ ہو. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, تو ایسا پیارا نبی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کرتے ہیں ان کے جن کے جو رضا حق کی کیا ہوتا ہے, من اتبع رضوانہ, جو رضا حق کے طالب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کس کی طرف کرتے ہیں؟ سبل السلام, سبل السلام, کامیابی کے راستوں کی طرف. کامیابی کے راستے کیا ہے؟ عقائد صحیحہ, اعمال صحیحہ مراد ہے سبل السلام سے. یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کو جو رضائے حق کے کیا ہوتے ہیں, طالب ہوتے ہیں. کس کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے؟ سبل السلام, عقائد صحیحہ کی طرف, اعمال صحیحہ کی طرف. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور یہ کتاب جو ہے نا یہ نکالتی ہے لوگوں کو اندھیروں سے کس کے طرف, روشنی کی طرف. بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم, اور اگر یہ صفت ہو پیغمبر کی تو پھر یہ کام صفت کرتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم, اور رہنمائی کرتا ہے کس کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, یہ نقض عہد کے تشریح ہے جو نصارہ نے کیا تھا. لقد کفر الذین قالوا, تحقیق کفر کیا نصارہ نے, قالوا انہوں نے کیا کہا, ان اللہ والمسیح ابن مریم, کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے, کیونکہ عیسائیوں کے بہت سارے فرقے تھے. کچھ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے, کچھ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزء ہے, اور کچھ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ان اللہ والمسیح ابن مریم, اللہ مسیح ابن مریم ہے. اور بالکل اسی طرح ایک نعرہ آج کل لگایا گیا ہے, اور وہ کیا ہے, علی اللہ, علی اللہ. بالکل یہ نعرہ بھی اسی طرح ہے جس طریقے سے یہ نعرہ ہے کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم. یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا, عیسائیوں نے لگایا تھا کہ عیسیٰ کے اللہ مسیح ابن مریم ہے. اللہ کیا ہے, مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے, فمن یملک من اللہ شیئا, کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے, ان اراد ان یہلک المسیح, مسیح ابن مریم, اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرے مسیح ابن مریم کی ہلاکت کا, وہ امہ اور اس کے ماں کی ہلاکت کا, ومن فی الارض جمیع, اور اس طریقے سے ان تمام کے تمام مخلوقات کی ہلاکت کا جو روئی زمین پر رہتے بستے. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے آگے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے فیصلے سے روک سکے, کسی میں ہے یہ طاقت, کسی میں نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ مسیح عیسیٰ, مسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں وہ اللہ کے ساتھ تب شریک ہوتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہلاکت کا ارادہ کرے اور وہ سامنے آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ارادے سے کیا کر سکے, روک سکے اور بچا سکے. وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے دشمنوں سے. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے شان خداوندی, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کے اور زمینوں کے بادشاہت, وما بینہما, اور جو ان کے درمیان ہے, سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ کا مخلوق ہے. یخلق ما یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ مرضی کا مالک ہے, جس کو جس طرح پیدا کرنا چاہے اسی طریقے سے پیدا کرتا ہے, جس طریقے سے شکل دینا چاہے, جس طریقے سے صورت دینا چاہے, جس طریقے سے رنگ دینا چاہے, جتنا لمبا قد دینا چاہے, جتنا چوڑا قد دینا چاہے, اور جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرنا چاہے. تو یہ سب کے سب جو ہے نا اللہ کی اختیار میں ہے, اللہ کا مرضی کا مالک ہے. کسی کے ذہن کو صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے, کسی کو کم کر دیتا ہے, کسی کے حسن کو بڑھا دیتا ہے, کسی کے حسن کو کم کر دیتا ہے, کسی کے قد کو بڑھا دیتا ہے, کسی کے قد کو کم کر دیتا ہے, اعضاء کے اندر کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرتوں کے رنگ ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں ہم غور فکر کر کے اپنے خالق کو کیا کر سکے, پہچان سکے. مرضی کا مالک ہے, یخلق ما یشاء, جس طریقے سے چاہے, یعنی بغیر باپ کے پیدا کرے عیسیٰ علیہ السلام, بغیر ماں باپ کے پیدا کرے آدم علیہ السلام فرشتے, اور بغیر باپ کے پیدا کرے حوا, بغیر جو ہے نا ماں کے پیدا کرے حوا. برزی کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصاری نحن ابناء اللہ واحباؤہ, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, ہمارے لیے کوئی جہنم نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے, اور یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیا کرے,
ہمیں یہ دھمکیاں نہ دیا کرے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. وقالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود اور نصارا جو یہ شکوہ ہے, یہود اور نصارا کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں. قل فلما یعذبکم بذنوبکم. آپ کہہ دیجئے جواب شکوہ, آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے لاڈلے ہو, تو گناہوں کی وجہ سے پھر آپ کو سزا کیوں دی گئی؟ وہ کنڈرات جن کے آج بھی موجود ہیں, کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کو چھوڑ دیا, کسی کے اوپر ہوا کو چھوڑ دیا, کسی کے اوپر پانی کو چھوڑ دیا, تباہ کر دیا. تو اگر تم اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے لاڈلے ہو, تو سزا گناہ کی وجہ سے, خطا کی وجہ سے تم پھر اللہ نے عذاب کو کیوں بھیجا؟ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو, لاڈلے نہیں ہو, اللہ کے بندے ہو. لاڈلے بنو گے عمل سے, عمل سے لاڈلے بنو گے. اس لیے اللہ کے حبیب نے ان کو عمل کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی, اور اس طریقے سے اعمال کی دعوت دی. قل فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. تم ادنا بشر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ماں بخش دیتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان کی بادشاہی. اوپر کی بادشاہی بھی اللہ کی ہے, نیچے کی بادشاہی بھی اللہ کی ہے. وما بینہما. اور فضائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. وإلیہ المصیر. سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ. یہاں یہ آدھے حکم سابق ہے, برائے تاکید اور برائے اتمام حجت. اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا. تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول. یبین لکم علی فترۃ من الرسل. جو آپ کے سامنے, یہ اوصاف رسول ہے, جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ایسے زمانے میں جس وقت رسولوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا. فترہ کہتے ہیں وہ زمانہ جو جس میں رسول نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال کے لگ بھگ جو ہے نا یہ زمانہ بغیر انبیاء کے گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ یہاں موقوف کیا تھا. تو ایسے زمانے کے اندر یہ رسول آیا ہے اور تمہارے سامنے احکام بیان کرتے ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر. ان تقولوا یعنی لئلا تقولوا. یہ حکمت بعثت رسول ہے اور حکمت مجیعت رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو کیوں بھیجا, تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا تھا, کوئی خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا. فقط جاءکم بشیر و نذیر. یہ پیغمبر کے جو ہے نا اوصاف ہے. تحقیق آیا تمہارے پاس خوشخبریاں دینے والا اور اسی طریقے سے ڈرانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ. اب نقض عہد کا تیسرا نمونہ. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. میری قوم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی تھی. اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے اندر طویل عرصے تک انبیاء کے سلسلے کو رکھا اور بادشاہت کے سلسلے کو رکھا. بادشاہ بھی تمہارے تھے, انبیاء بھی تمہارے تھے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں اور وہ فضیلت عطا کی تھی کہ جو مخلوقات میں کسی کو تم سے پہلے نہیں دی گئی تھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم. اب یہاں حکم دیتے ہیں, اے میری قوم بیرادے جہاد داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ الارض المقدسۃ شام. التي كتب الله لكم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے. شام کو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے, لہذا تم شام کے اندر داخل ہو جاؤ جہاد کے ارادے سے. تم وہاں پر جہاد کرو گے, شام مکمل آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا. یہ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کس کو حکم دیتے ہیں؟ اپنی قوم کو حکم دیتے ہیں.
وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ،
اور واپس مت لوٹو ایڑیوں کے بل، فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، اگر آپ الٹے پاؤں واپس آ گئے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو ارض مقدسہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر بند کر دیں گے زمین کے اندر داخل ہونے کو، خسارے میں پڑ جاؤ گے.
قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ،
یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جواب. اور ایک جواب وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے طلب کرتے صحابہ کرام سے، اور آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، صحابہ کرام کیا جواب دیتے کہ حضرت ہم میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، میدان میں جا کر مقابلہ کریں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام شام کے اندر تو ایک طاقتور قوم رہتی ہے عمالقہ، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، جب تک وہ قوم وہاں رہے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے. ہاں فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل گئی تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ زمین سنبھالنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم زمین سنبھالنے کے لیے پھر کیا ہے؟ تیار ہیں، پھر ہم داخل ہو جائیں گے، شام کے باغات کو سنبھالیں گے پھر. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو آدمیوں نے، یعنی یہ وہ دو آدمی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی تائید کرنے والے تھے. قال رجلان من الذین یخافون، کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، انعم اللہ علینا علیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام کیا تھا ان کے اوپر، انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم البابا، کہا کہ تم اتنا تو کرو اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، فتوکلوا، اور داخل ہو کر اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم کیا ہو. ہاں فاذا دخلتموه فانکم غالبون، جب آپ داخل ہوں گے دروازے سے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو غالب کر دیں گے، اور عمالقوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ مغلوب کر دیں گے، اور وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں گے، بس صرف آپ داخل ہو جائے. بسم اللہ کریم. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو. تو توکل کا حکم دیا، تعطل کا نہیں دیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ تعطل، کہ بس ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر وہ لوگ نکلے تو پھر ہم زمینیں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، پہنچ جائیں گے، لیکن جب تک وہ لوگ بیٹھے ہیں ہم نہیں جائیں گے. اور یہ جو دو مسلمان تھے، خصوصی کرم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمت کرو، آپ دروازے سے داخل ہو جاؤ، جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت آ گئی، مسلمان آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوفزدہ کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری بس کی بات نہیں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، یہ جواب دیا، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام مختصر بات یہ ہے، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اس شہر کے اندر، ما دام فیہا، جب تک عمالقہ اس شہر کے اندر رہے گی. فذهب انت وربک فقاتلا، بس آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، اور دونوں جو ہے نا لڑیے ان سے، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے، اور جب آپ لوگ غالب آ جائیں گے، عمالقہ مر جائیں گے یا بھاگ جائیں گے، پھر ہم آ جائیں گے زمینوں کو سنبھالنے کے لیے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میرے رب، آج تو میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا مالک ہوں، بھائی کی جان کا مالک ہوں. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یا اللہ فیصلے کیجئے، مناسب فیصلے کیجئے، بدوانی دیتے پیغمبر. ففرق بیننا، یا اللہ مناسب فیصلے کیجئے ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان. اب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں، آگے فیصلے خداوندی ہے. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، فیصلے خداوندی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو سرزمین ہے شام کی، 40 سال کے لیے اس سرزمین کا داخلہ ان کے لیے حرام قرار دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، 40 سال تک جو ہے یہ داخل نہیں ہو سکے گی. اور 40 سال کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام انتقال کر چکے تھے، اور یوشع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہوتے تھے، بعد میں ان کو نبوت ملی تھی، تو پھر یہ لوگ جب جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے تو ان کے کمان میں پھر لوگوں نے جنگ لڑی امالیقہ کے خلاف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ میدان تی سے نکلے اور شام کے جو ہے نا سرزمین میں جو ہی داخل ہو گئے تھے. قال ربی ان، ہاں قال فانها محربۃ علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض میدان تی کے اندر یہ کیا کریں گے، سر مارتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ غم نہ کرے فاسق قوم کے اوپر، یہ فاسق ہے، اب ان کو جو ہے نا بطور سزا اس میدان کے اندر رکھا جائے گا، 40 سال یہ اسی میدان کے اندر گزاریں گے، اوپر سروں پر چھت نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، وہاں پر بھی اللہ نے نوازا، کیونکہ اس زمانے کے اندر وہی جو ہے نا لاڈ لیتے اللہ کے. وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ پڑھ کر سنائیے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے نظر اور قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل حابیل، دو بیٹے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو کی ضرورت تھی، اس لیے تفرق افتراق بتون کو بمنزلہ افتراق نسب قرار دیا گیا. جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی، تو جو جڑو پیدا ہوتے تھے ان کا آپس کے اندر نکاح جائز نہیں ہوتا تھا، اور ان سے جو آگے پیچھے پیدا ہو گئے تھے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، جائز تھا. قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو گئی تھی اس کی شکل صورت زیادہ اچھی نہیں تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو گئی تھی وہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو گئی تھی اس کی شکل صورت اچھی نہیں تھی، اور قابل کے ساتھ جو پیدا ہو گئی تھی اس کی شکل صورت بہت اچھی تھی. قابل کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ میں ان سے بھی نکاح کروں جو میرے ساتھ پیدا ہو گئی، یہ حابیل جو ہے ان سے کیوں نکاح کرے گا، اسی سے جو ہے نا یہ اختلاف پیدا ہو گیا. پھر فیصلہ جو ہے نا قربانی کی طرف چلا گیا، تو آگ آئی اور آگ نے قابل کی قربانی کو جو ہے نا جلا دیا، حابیل کی قربانی پڑی رہی، تو حابیل کی قربانی کو جلا دی اور قابل کی قربانی جو ہے وہ پڑی رہی. فرق قاف قاتل، قابل کے اندر قاف جو ہے نا یہ کس قتل کا، قاتل کا ہے، اور حابیل کے اندر ہاں ہلاک کا ہے، اسی سے آپ فرق کریں، حابیل ہلاک ہوا تھا، قتل کیا گیا تھا، اور قابل قاتل تھا. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی جو ہے نا وہ پڑی رہی، تو قابل نے پھر کیا دی، دھمکی دی اپنے بھائی کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کریں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اور اس نے پھر قتل کر لیا. تو اس واقعے کا تذکرہ ہے یہاں پہ، آخر میں بتاؤں گا کہ اس واقعے کو یہاں جو ہے نا اس واقعے کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے. اس قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، قابل نے حابیل سے کہا کہ میں آپ کو ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی اس کے قبول کرتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے بطور فخر نہیں کہی، بطور تحدیث نعمت کہی. لئن بسطت الی يدك، اگر آپ میرے طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھاؤ گے، لتقتلنی، تاکہ آپ مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں قتل کے ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اعلان کر دیا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام کے تمام کائنات کا پالنے والا ہے. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، کہ آپ میرا اور اپنا گناہ جو ہے نا اپنے سر لے لے، بس میں یہ چاہتا ہوں. فتکون من اصحاب النار، اور آپ جہنمی ہو جائے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے کس کا؟ ظالموں کا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، ترغیب دے دی اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل کے، اور بھائی کو قتل کر ڈالا. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قتل کرنے کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا. لیکن روح المانی نے لکھا ہے کہ اس کے مطلب نہیں ہے کہ آپ قابل کو برا بلا کہے. روح المانی نے لکھا ہے کہ فاسق تھے قابل لیکن مومن تھے، کافر نہیں تھے. کافر نہیں تھے، کیا تھے؟ مومن تھے. فواس اللہ غرابن، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو عورت کی وجہ سے ہوا، حسد کی وجہ سے ہوا. حسد اس قدر خطرناک بیماری ہے. فواس اللہ غرابن، اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھودتا تھا، لیوریہ کیف یواری صوت اخیہ، تاکہ دکھائے قابیل کو کہ اپنے بھائی کے لاش کو کس طریقے سے دفن کرو گے. اور وہ جو کوا تھا وہ ایک مرے ہوئے کوے کو لے کر آیا، اور قابیل نے تو حابیل کو قتل کیا. اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرو، کندھے پہ اٹھا کے جو ہے نا گما رہا تھا اس کو. اچانک یہ کوا دوسرے کوے کو، مرے ہوئے کوے کو لے کر آیا، اور یہ دیکھ رہا تھا اس منظر کو. اس کوے نے اپنے چونچ سے زمین کو کھودا اور پھر اپنے جو ہے نا بھائی کو اس میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی، طریقہ بتا دیا دفن کا. تو اب قابل کیا کہتا ہے، آگے اس کا ذکر ہے، تاکہ جو ہے نا قابل کو دکھائے اپنے بھائی کی لاش کو، لاش کے دفن کرنے کے طریقے کو. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا، اے میری تباہی، اعجزت یعنی مجھ سے اتنا نہ ہو سکا، ان اکون مثل ھذا کہ میں برابر ہوتا اس پرندی کی، اتنا بھی مجھ سے نہ ہو سکا. پرندے نے میرے سامنے اپنے بھائی کو دفن کیا، اس سے مجھے پتہ چلا. مثل ھذا الغراب، فاواری صوت اخیہ، اور میں دفن کرتا اپنے بھائی کے لاش کو. فاصبح من النادمین، اور پھر جو ہے نا ہو گیا کس میں سے؟ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے. اچھا، اب اس واقعے کو یہاں جو ذکر کیا ہے، ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اپنی قوم کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شام کی زمین آپ کے لیے لکھ دی ہے، لیکن ملے گی یہ زمین آپ کو جہاد سے، فری میں نہیں ملے گی. کس سے ملے گی؟ جہاد سے ملے گی. لیکن انہوں نے کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا. اس واقعے کی ذکر کرنے کے بعد قابیل اور حابیل کے واقعے کو ذکر کیا. قابیل نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. مقصد یہ ہے کہ قتال حق سے انکار جس طریقے سے جرم ہے، اسی طریقے سے قتل ناحق بھی جرم ہے. اسی طریقے سے قتل ناحق بھی کیا ہے؟ وہاں قتال حق تھا، انکار کیا تھا؟ جرم. اور یہاں کیا ہے؟ قتل ناحق ہے، تو قتل ناحق بھی کیا ہے؟ جرم. لہذا آپ قتل کریں گے، قتل و قتال کریں گے وہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہاں اعراض روگردانی جرم ہے، اور جہاں قتل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں قتل جرم ہے. آپ تابع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے، آزاد نہیں ہے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر، من اجل ذالک کذبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر حق، کہ جو کسی نفس کو بغیر نہ حق قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام کے تمام انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ناحق نفس کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تاکید ہے قانون کا، تحقیق آئے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے بہت سارے جو ہے نا انبیاء کے آنے کے بعد زمین کے اندر کیا بنے؟ فسادی بنے، مفسد بنے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اب یہاں پر جو آیت ہے، ایک واقعہ اس آیت کا شانی ورود ہے، شانی نزول ہے. آپ نے پڑھا وہ جو عرینہ کا واقعہ ہے، عرینہ کو لوگ آئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ، پھر پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو حضرت نے حکم دیا کہ داؤ جہاں صدقے کے اون کڑے ہیں وہاں رہو اور دودھ جو ہے نا وہ پیا کرے، پیشاب اپنے جسموں پر لگایا کرے. وہاں وہ جب گئے ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کیا کر لیا، چرواہی کو قتل کیا اور صدقے کے اون جو ہے نا بگاتے ہوئے لے گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام ان کے تعاقب میں نکلے. اب یہ جو لوگ تھے، یہ جو عرینہ کے لوگ تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے قتل کیا تھا اور بعض لوگوں نے قتل کے ساتھ اونٹوں کو بھی غصب کیا تھا، اور بعض لوگوں نے صرف اونٹوں کو غصب کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، اور بعض لوگ جو تھے انہوں نے نہ قتل کیا تھا نہ غصب کیا تھا، صرف جو ہے نا خوف زدہ کیا تھا. لوگ مختلف تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر احکام جو ہے نا مختلف دیے. بعض لوگوں نے قتل غصب دونوں کیا تھا، بعض نے صرف قتل کیا تھا اور غصب نہیں کیا تھا، بعض نے صرف کیا کیا تھا، غصب کیا تھا قتل نہیں کیا تھا، اور بعض نے کیا کیا تھا، دونوں نہیں کیا تھا، صرف کیا کیا تھا، خوف زدہ کیا تھا. تو اس لیے آگے احکام مختلف ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، تحقیق وہ لوگ کہ جو لڑتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، ويسعون في الارض فسادا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا کرے، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم، ان يقتلوا اگر قاتل ہے تو قتل کیا جائے، او يصلبوا اگر قتل کے ساتھ غصب کیا ہے تو پھر قتل بھی کیا جائے اور اسی طریقے سے سولی پر بھی چڑھایا جائے، او تقطع ايديهم اور اگر قاتل نہیں ہے بلکہ صرف کیا کیا ہے، جانوروں کو جو ہے نا غصب کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو جو ہے نا سمت مخالف سے کاٹا جائے، من خلاف، او ينفو من الارض اور اگر قاتل بھی نہیں ہے غاصب بھی نہیں ہے، صرف کیا کیا ہے، خوف زدہ کیا ہے، تو ان کو جلا وطن کیا جائے. ذالک لهم خزی فی الحیات فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کے اندر، ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، قاتل، ڈاکو، راہزن، چور، اگر سزا سے پہلے پہلے جو ہے نا کیا ہو جائے، توبہ کر لے، یعنی سزا سے پہلے نہیں، پکڑنے سے پہلے پہلے، سزا تو نہیں دی گئی لیکن یہ ہے کہ گرفتار ہونے کے بعد پھر معافی نہیں ہے، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ کیا کرے، توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، تو پھر توبے کی وجہ سے، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے حدود اور قصاص جو اس کے ذمے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. صرف قرض معاف نہیں ہوتا بس، باقی حدود اور قصاص جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. الا الذین تابوا، مگر ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، گرفتار ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ ان کو گرفتار کریں، اس سے پہلے کیا آپ ان کو گرفتار کریں، انہوں نے کیا کی، توبہ کی. فعلموا ان اللہ غفور رحیم، اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور طلب کرو اللہ کے طرف وسیلے کو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور محنت کرو، جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تاکہ آپ کو کامیابی ملے، عزت ملے آپ کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت کے عزت کو جہاد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے تاکہ آپ کو کامیابی ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ پیش کرو. اب وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ مصدر نہیں ہے, وسیلہ صفت ہے. اور وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں کل ما یتقرب به الی اللہ تعالی, ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے, من فعل او ترک, چاہے وہ فعل کے قبیل سے ہو چاہے وہ ترک کے قبیل سے ہو, وسیلہ ہے. سمجھے نا؟ یعنی طاعات وسیلہ ہے, اور اسی طریقے سے منہیات سے رک جانا, پرہیز, یہ بھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے. آپ نے نیکی ہے کی ہے, نیکی کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور اس طریقے سے گناہ پر آپ قادر ہو گئے تھے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن اللہ کے خوف سے جو ہے نا آپ گناہ کی طرف نہیں گئے, تو یہ ترک ہے. اسی ترک کو آپ وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. فعل ترک دونوں جو ہے نا آپ وسیلہ بنا سکتے ہو, حدیث سے ثابت ہے. تین آدمی تھے سفر کر رہے تھے, رات آ گئی, رات گزارنے کے لیے وہ غار میں داخل ہو گئے. فن حضرت سخرتوں, تو اوپر سے چانٹا گرا, غار کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ نکل نہیں سکتے تھے. فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. انہوں نے کہا کہ اب اس چٹان سے مصیبت نجات بس صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگو. باقی یہ ہے کہ اب تو نہ آواز ہماری آواز کو کوئی سن سکتا ہے, اور نہ رابطے کی کوئی اور جو ہے نا صورت موجود ہے, یہاں موت آئے گی. تو اس میں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناتا ہے, جو سب سے پہلے وسیلہ بنانے والے. اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا. یا اللہ, میرے دو بزرگ والدین تھے اور میں اپنے والدین کو کھلانے پلانے سے پہلے نہ اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا نہ اپنے جانوروں کو. فنا آبیا طلب الشجری, تو ایک دن جو ہے نا مصروفیت کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. فلم ارح علیہما غبوقہما حتی ناما, میں ان کی دودھ حصے کا دودھ ان کے سامنے نہیں پیش کر سکا اور وہ سو گئے. فحلبت لہما غبوقہما فوجدتہما نائمین, جب میں نے ان کے حصے کا دودھ نکالا اور ان کے پاس آیا تو وہ سو گئے تھے. فلبستو انتظر استيقاظهما والقدح على يدي حتی برق الفجر, میں ان کے سرانے کڑا ہو گیا, دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا, جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور وصیبیتو یتزاغون عند قدمی, میرے چھوٹے ننے مننے بچے میرے قدموں میں جو ہے نا وہ پڑے تھے, رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے, اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا. اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو پلایا. اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهک ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره. یا اللہ, اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. فن فجرت شیئا لا يستطيعون الخروج, چٹان تھوڑا ہٹا لیکن اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا, صرف روشنی آ گئی, ہوا آ گئی. دوسرا اب کہنے لگا اللهم كانت لي ابنة عم وکانت احب الناس الی. یا اللہ, میری چچزاد بہن تھی, مجھے بڑی محبت تھی ان سے. فعرضت علی نفسها فامتنعت مني, میں نے بدکاری کا ارادہ کیا, اس نے جو ہے نا مجھے روک دیا. حتی علمت بها سنة من السنین فجاءتنی فاعطیتها 20 و 100 دینار. قال سالی آئی, وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 دینار دیے. علی ان تخلی بینی و بینها, کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ رات گزارو گے, تنہائی میں وقت گزارو گے. ففعلت, مجبوری میں وہ تیار ہو گئی. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفز الخاتم الا بحقه. جب میں دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا, وہ کہنے لگی اللہ سے ڈرو, آج تک میں نے زنا نہیں کیا ہے, مجھ سے ملنا ہے تجھے اس طریقے سے, نکاح کر لے. کہتے ہیں فن صرف تو وترکت الذي اعطيتها, میں وہاں سے اٹھا, جو دیا میں نے چھوڑ دیا, معاف کر دیا. وکانت احب الناس الی, پھر کہتا ہے مجھے بڑی محبت تھی ان سے, مجھے بڑی محبت تھی, لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھا, جو دیا میں نے معاف کر دیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره. یا اللہ, اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. تو چٹان تھوڑا اور ہٹا, لیکن یہ ہے کہ ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. اب تیسرا کہتا ہے اللہم انی استاجرت اجرا وقد آتیتہم اجرہم غیر رجل واحد ذہب و ترک الذی لہو، میں نے مزدور بہت سارے رکھے تھے، ہر مزدور کو اس کی مزدوری بے بر وقت ادا کرتا رہا سوائے ایک مزدور کے جس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، وہ چلا گیا۔ فثمرت لہ اجرہ، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، حتیٰ کثرت منہ الاموال، بہت سارے مال اس سے بن گئے۔ تو یہ آدمی میرے پاس آیا، فجاءنی، میرے پاس آیا بعد حین، کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد۔ فقال یا عبداللہ ادی الی اجری، کہا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی، وہ مجھے دے دے۔ فقلت کل ما ترا من اجرک، جو آپ کو نظر آتا ہے یہ سب آپ کی جو ہے نا مزدوری ہے، من الابل والبقر والرقیق، اونٹ ہے، بیل ہے، گائی ہے، غلام ہے، یہ سب جو ہے آپ کی مزدوری ہے۔ فقال یا عبداللہ لا تستہزی بھی، کہا کہ اللہ کے بندے میرا مذاق نہ اڑانا، میں غریب آدمی ہوں، میری مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں اڑا تھا آپ کا، یہ آپ کی مزدوری ہے۔ فاخذ کلہ فاستاقه فلم یترک منه شیء، اس نے وہ سارا کا سارا جو ہے نا جانور انہوں نے وصول کر لیے، اور ہنکاتا ہوا لے گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخره فانحدرت الصخره فخرجوا يمشون، اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا، چٹان کو ہٹا دے، چٹان ہٹ گیا اور یہ لوگ نکلے اور چل پڑے۔ تو یہاں آپ دیکھیں دو آدمیوں نے نیک عمل کو وسیلہ بنایا ہے، اور ایک آدمی نے ترک گناہ کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس لیے رولمانی نے لکھا ہے کہ الوسیلہ تو ما یتقرب به الی اللہ تعالی من فعل او ترک، لیکن رولمانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعا مانگنا جائز ہے، اور اس طریقے سے وسیلہ بالزواج جو ہے نا یہ جائز ہے، مانگ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور جو ہے نا ابن عبد السلام، یہ دونوں وسیلہ بالزواج کے قائل تھے، روح الباری نے جو ہے نا ذکر کیا ہے۔ اور اس طریقے سے مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے وسیلہ بالزواج جو ہے نا یہ جائز ہے۔ معرف القرآن جلد نمبر 3 میں آپ اس مسئلے کو پڑھیں، صفحہ 128، اور اس طریقے سے روح الباری جلد نمبر 6 کے اندر جو ہے نا آپ صفحہ 125 پر پڑھے، تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر وہاں پر کلام کیا گیا ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کی ہو جائے جو کچھ خزانے زمین میں ہے، ومثله معه، اور اتنے خزانے ان کے اور ہو جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، تاکہ یہ سب خزانے دے کے قیامت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرے، ما تقبل منه، تو یہ سارا جرمانہ جو ہے نا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کو جہنم کے آگ میں ڈال کر دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کافر تمنا کرے گا، یعنی اگر ساری دنیا کی خزانے ایک آدمی کو ہو جائے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور اتنے خزانے اور ہو جائے، تو آدمی یہ سارے خزانے جو اس کی ملکیت میں ہوں گے وہ تیار ہوگا کہ ان کو دے کے جہنم کے آگ سے چھٹکارا حاصل کرے، پھر بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر چھٹکارا حاصل کرنا آسان ہے کہ آدمی ایمان لائے اور اس طریقے سے عمل صالح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے محنت کے لیے محنت اور کوشش کرے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ لوگ جو ہے نا یہ سب کچھ کس لیے دیں گے؟ یریدون ان یخرجوا من النار، تاکہ جو ہے نا ان کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے، وما هم بخارجین منها، جبکہ ان کو جہنم کی آگ سے نہیں نکالا جائے گا، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سرقہ کبریٰ کے بعد اب سرقہ صغریٰ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ چور مرد ہو یا عورت، فقط ہو ایدیا ہوما، ان کے ہاتھ کاٹو، جزا بما کسبا، یہ سزا ہے ان کے کسب کی، نکالا من اللہ، تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے تاکہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ بنو مخزوم کے ایک لڑکی نے چوری کی تھی، قریش خاندان ہے، سب سے معزز قبیلہ تھا عربوں کا، اس لیے مشاورت میں طے ہوا کہ حضرت اسامہ سے کہتے ہیں کہ حضرت سے سفارش فرمائے، ورنہ بڑی بدنامی ہوگی اگر سزا دے دی گئی، ہاتھ کاٹا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے بھی کہا، رضی اللہ عنہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سفارش کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشی کلمات سنتے ہی آپ کے گالوں کا رنگ سرخ ہو گیا. کانما فوقیا فی وجنتیہ الرمان, بالکل ایسا سرخ ہو گیا کہ گویا کہ آپ کے رخساروں کے اوپر انار کے دانے پھوڑے گئے. اور فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ, آپ حدود میں سفارش کرتے ہو, حدود کو معاف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے, تو اللہ کا حق ہے. تو اس نظام کے رائج کرنے کے بعد مدینہ اور آس پاس اور پھر پورا جزیر عرب کے اندر اور اس کے بعد پھر اسلامی ریاست جزیر عرب سے باہر جب نکلی اور پھیل گئی اور دنیا کی سپر طاقت بن گئی, تو پوری سپر طاقت کے اندر امن جو قائم ہوا تھا وہ عادل اور انصاف کے اس قانون کے رائج اور نافذ کرنے کی وجہ سے. یہ نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس ملک کو ہم جب سے بنا ہے اس زمانے سے اس وقت سے لے کر آج تک آگ میں جلتے دیکھ کر آئے ہیں, لاشوں کو گرتے دیکھ کر آئے ہیں, خون کو بہاتے اور بہتے ہوئے جو ہے نا ہم دیکھ کے آئے ہیں, لیکن آج تک کسی کو یہ عقل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے دی نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ نظام جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کی وجہ سے تاریخی امن قائم ہوا تھا, بد امنی ختم ہو گئی تھی, قتل و غارت گری ختم ہو گئی تھی, اس نظام کو ہم اس ریاست کے اندر کیوں نافذ نہیں کرتے تاکہ یہ بد امنی ختم ہو جائے, قتل و غارت گری ختم ہو جائے, ظلم اور بربریت کے چرچے ختم ہو جائے. تو اس کا تذکرہ ہے, چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا, فقط آئی دیا ہوما, کاٹو ان کے ہاتھوں کو, جزا ام بما کسبا, یہ سزا ہے ان کے فیل کے, نکالم من اللہ, تنبیہ اللہ کی طرف سے, واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست حکمت والے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح, اور جو آدمی ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنے عمل کو درست کرے, فان اللہ یتوب علیہ, اللہ تبارک و تعالی اس پر رجوع جو ہے نبی رحمت فرمائیں گے, اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم, بخشنے والے مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے اپر اور نیچے کے بادشاہت, یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, جسے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم, خیبر کی یہود میں سے شادی شدہ لڑکا لڑکی نے زنا کیا اور ان کو اطلاع ملی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں رجم کا حکم نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت کے پاس جاتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں, اور جو ان کے مولوی تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ گدے گھوڑے پر منہ کالا کر کے سوار کرانے کا اور گمانے کا حکم دے دے پھر ان کا فیصلہ قبول کر لے, اور اگر وہ اس کے علاوہ فیصلہ دے دے تو پھر قبول نہ کرنا. رخصت کرتے وقت ان کے مولیوں نے یہ کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ہاں کیا سزا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ یہ سزا ہے کہ ہم منہ کالا کر کے گدے پہ سوار کراتے ہیں, شہر میں گھماتے ہیں. حضرت نے ان کو پکی قسم دے دی کہ صحیح سے بتاؤ, کیونکہ حضرت عبداللہ بن السلام نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کے اندر تو رجم ہے, اور پھر بخاری کی روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ, اسے کہا پڑھو, اور جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو آیت رجم کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا تھا, عبداللہ بن السلام نے فرمایا کہ ہاتھ ہٹاؤ, اس کے نیچے کیا ہے؟ جب ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے نیچے تھی. پھر اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے قانون کے مطابق ان کو رجم کیا, تو اسی کا ذکر ہے. یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اے پیغمبر آپ کو غم زدہ نہ کرے وہ لوگ کہ جو کفر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، من الذین قالوا ان میں سے جن لوگوں نے کہا آمنا بافواہہم ہم ایمان لائے ہیں زبان سے، ولم تؤمن قلوبهم دل میں ایمان نہیں تھا، ومن الذین ہادوا یعنی مشرکین، ومن الذین ہادوا اور اسی طریقے سے وہ ان میں سے بعض جو کہ کیا تھے یہود تھے، سمعون للکذب عادت بن گئی تھی ان کی جھوٹ سننا، سمعون لقوم آخرین اور وہ سنتے تھے لیکن اس قوم کے لیے سنتے تھے جو دوسری قوم تھی، لم یاتو کا وہ خیبر میں بیٹھی تھی اور وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ اور یہ قوم کیا کرتی تھی کلمات کو جو ہے نا کلام کو ہٹاتی تھی اس کی جگہ سے اور اس طریقے سے سخت قوانین کو جو ہے نا یہ لوگ چھپاتے تھے، یقولون یہ لوگ کہتے تھے ان اوتیتم ھذا فخذوہ اگر پیغمبر آپ کو یہی فیصلہ دے دے کہ گدے پہ سوار کرا کے جو ہے نا مکالا کر کے گدے پہ سوار کرا کے گھمائے تو ٹھیک ہے پھر اس فیصلے کو قبول کرے، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ اور اگر وہ آپ کو یہ فیصلہ نہ دے بلکہ اس فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ دے دے فَاحْذَرُوهُ تو پھر جو ہے نا احتیاط کرنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جس کے خراب ہونے کا اللہ جس کا خراب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہو فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، سب جو ہے نا پھر بے بس ہوتے ہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلوں کے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم آخرت کے اندر ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا عذاب ہے، سمعون للکذب اکالون للسحت یہ ان کی عادت ہے جھوٹ سننے کا، یہ جھوٹ کو جو ہے نا خوب سنتے ہیں اور حرام کہتے ہیں، فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ أَعْرِضْ اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے درمیان جو ہے نا یا تو فیصلہ کرے اور یا کیا کرے ٹال دے ان کو، اختیار تھا ابتدا کے اندر جب اسلام مغلوب تھا، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا عبداللہ ابن عباس حضرت اکرمہ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ اختیار ابتدا میں تھا اور بعد میں پھر یہ اختیار کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا، بعد میں جو ہے نا حکم آیا کہ ان احکم بینہم بما انزل اللہ، اب آپ جو ہے نا ان کے درمیان فیصلہ کس کے مطابق قرآن مجید کے مطابق، اختیار ختم ہو گیا، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ اگر آپ اعراض کریں گے اور فیصلہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے چاہے فیصلہ فرمائے چاہے جو ہے نا اعراض کرے، وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ لیکن یاد رکھے جب آپ فیصلہ کرے تو انصاف کا فیصلہ کرے، ان اللہ يحب المقسطین اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُوكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتِ کس طریقے سے یہ آپ کو حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ اور اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا حکم رجم کا موجود ہے، ثم يتولون من بعد ذلك پھر یہ جو ہے نا یہ اس سے کیا ہو گئے پھر گئے اور اس حکم کو انہوں نے کیا کر لیا چھپا لیا، وما اولئک بالمؤمنین اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن یہ فضائل تورات ہے کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، تورات کے اندر کیا ہے عقائد ہے، ونور اور اعمال کا بیان ہے، یحکم بہ النبیون اور تورات کے اوپر جو ہے نا انبیاء حکم دیا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے، الذین اسلموا للذین ہادوا وہ انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطیع تھے کس کو فیصلے دیا کرتے تھے، للذین ہادوا یہود کو، والربانیون مشائخ کو، والاحبار علماء کو، بما استحفظوا من اللہ جو نگران ٹھہرائے گئے تھے من کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جو ہے نا یہ فیصلے دیا کرتے تھے، وکانوا علیہ شہداء اور یہ سب جو ہے نا اس کی اقراری ہو گئے تھے، فلا تخشوا الناس واخشونی لوگوں سے نہ ڈرے مجھ سے ڈرے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیات کے عوض میں تھوڑا پیسہ نہ لے، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اور جو فیصلہ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق تو یہ کافر ہے، وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. اور اسی کتاب کے اندر جو ہے تورات کے اندر ہم نے اس حکم کو نازل کیا تھا کہ نفس کو نفس کے مقابلے میں، آنکھ کو آنکھ کے مقابلے میں، ناک کو ناک کے مقابلے میں، کان کان کے مقابلے میں، اور دانت دانت کے مقابلے میں، والجروح قصاص، اور خاص قسم کے زخم جو ہے نا ان کا بھی قصاص لیا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ له، فمن تصدق به، جو قصاص کو معاف کر دے فهو کفارۃ له، تو قصاص معاف کرنا آدمی کی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا یہی ظالم ہے. وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے قدموں پر ہم نے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا تھا ان سے پہلے جو تورات نازل کی گئی تھی اس کی. وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب انجیل دی تھی، فیہ ہدن، اور اس انجیل کے اندر جو ہے نا وہ کیا تھی، یہ انجیل جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا ہدایت کی باتیں تھی، اور نور نور یعنی عقائد کا بیان تھا، اور اس طریقے سے اعمال کا بیان تھا. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل جو ہے نا یہ تصدیق کرنے والی کتاب تھی اس کتاب کے جو اس سے پہلے نازل کی گئی تورات. وہ ہدن، اور یہ ہادی ہے. وہ موعظۃ، اور واعظ ہے، للمتقین، مستفیدین کے لیے. ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور فرائض اہل انجیل، فیصلہ کرے اہل انجیل بما انزل اللہ فیہ، اس قانون کے مطابق جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے اندر نازل کیا ہے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، فاولئک هم الفاسقون، یہ سب کے سب نافرمان ہے. وانزلنا الیک الکتاب، اب صداقت قرآن، ہم نے نازل کیا آپ کے طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان تمام کتابوں کے جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی. ومہیمنا علیہ، اور محافظ ہے جو ہے نا ان کے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فرائض رسول آپ فیصلے کیا کرے اسی کتاب کے مطابق. ولا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرے. اما جاءک من الحق، جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے اعراض کر کے لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرے، بلکہ اسی کتاب کے مطابق فیصلے دیا کرے. لکل جعلنا منہم شرعتن، ہر ایک کے لیے ہم نے دستور کو نازل کیا. ومنہاجن، اور راہ کو نازل کیا. ولو شاء اللہ لجعلکم امتن واحدتن، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک امت بناتے اور سب کی طرف ایک کتاب کو نازل کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو نازل فرمایا، مختلف شریعتوں سے جو ہے نا مختلف امتوں کو جو ہے نوازا. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے. کس میں امتحان لے؟ فیما آتاکم، نئے دین عطا کرنے میں. فاستبقوا الخیرات، لہذا خیرات کے کاموں کی طرف آگے بڑھو. اللہ مرجعکم، علت بڑھنے کے لیے، اس لیے بڑھو کہ اللہ کی طرف تمہیں جو ہے نا تم نے لوٹ کر جانا ہے. سب کے سب نے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ کن کن مسائل کے اندر تم اختلاف کر کے عمل سے جو ہے نا پیچھے رہ گئے تھے. وارحکم بینہم بما انزل اللہ، اور حکم فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. بما انزل اللہ، قرآن مجید کے مطابق. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کے خواہشات کے اتباع نہ کرے. واحذرہم ان یفتنوکا، اور ہوشیار رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کو پھیر دے. ان بعض ما انزل اللہ الیکا، اس کتاب کے بعض احکام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے طرف نازل کیے ہیں، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو آگاہ فرماتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، اگر یہ لوگ پھر گئے اور انہوں نے جو ہے نا آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو آپ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. بباز ذنوبہم، ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور تسلی ہے پیغمبر کے لیے، اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. اکثر جو ہے نا لوگوں میں سے وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں. اب وہ حکم الجاہلیت یبغونا، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ جو ہے نا آپ سے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے. تو قرآن مجید کے جو فیصلے ہیں وہ سب سے بہترین فیصلے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. عبادہ بن سامت نے کچھ یہودیوں کو دوست بنایا تھا اور پھر ارادہ کر لیا ان کی دوستی کو ختم کرنے کا. اور عبی ابن کعب، عبداللہ ابن عبی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہود کی دوستی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صاحب ثروت ہے، مالدار لوگ ہیں، حادثات آتے رہتے ہیں، ہمیں جو ہے نا کبھی کبھی قرض وغیرہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ہم ان سے دوستی ختم کریں تو پھر ہمیں کون قرض دے گا؟ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، بعضہم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے. ومن یتول منہم فانہ منہم، اور جو ان میں سے دوست، جو ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا، فانہ منہم، تو یہ ان میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو سمجھ نہیں دیتا. فتر الذین فی قلوبہم مرض شکوی منافقین، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کی دلوں کے اندر کیا بیماری ہے. یسارعون فیہم، وہ ان کے دوستی کی طرف جو ہے نا بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. یقولون، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر جو ہے نا حادثہ نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ ہم پر حادثہ آئے. فاس اللہ ایات بالفتح، تو پھر یہ ہے کہ ہماری مدد کون کرے گا اگر ہم نے ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ ختم کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شکوے کا جواب دیا ہے، فاس اللہ ایات بالفتح، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے، فتح عطا فرمائیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا اور اس طریقے سے مسلمان طاقت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ جو یہود اور نصارہ ہے یہ نیس اور نابود ہو جائیں گے. پھر تم کس سے مدد لوگے؟ پھر کس سے قرض لوگے؟ او امر من عنده، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے کوئی اور فیصلہ ان کے خلاف آئے اور ان کی جو نفاق ہے، خفیہ ہے، منظر عام پر آ جائے. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور پھر جو ہے نا یہ ہو جائے اس بیماری کی وجہ سے جس بیماری کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا اپنے دلوں کے اندر، نادمین کیا ہو جائے؟ شرمندگی اٹھانے والے ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، اور مومن بطور تعجب کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پکی قسمیں کھائی تھی؟ انہم لواکم، کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں. حبتت اعمالہم، ان کے اعمال پاکارد ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور یہ نقصان اٹھانے والے سے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. سید کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، فتنے پیدا ہو گئے، لوگ مرتد ہو گئے. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی کی نصیحت نہیں سنی، حالانکہ مختلف آراء آ رہی تھی کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اور ایک دو لشکر جا چکے ہیں، مزید لشکر روانہ کریں گے نقصان کا اندیشہ ہے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کبھی وہ نہ ہو جائے، کبھی یہ نہ ہو جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخ خطبہ دیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور پھر فتنوں کی سرکوبی کے لیے وہ میدان میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے سارے فتنوں کو ملیامیٹ کر دیا. اس لیے اس آیت کا مصداق جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنی دین سے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جو يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان کو چاہے گا وہ اللہ کو چاہیں گے. عَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مہربان ہوں گے مومنین کے اوپر. عزتن علی الکافرین، اور اس طریقے سے وہ بھاری ہوں گے کافروں کے اوپر، تیز ہوں گے کافروں کے اوپر. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرنے والے ہوں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع خزانوں کے مالک ہے اور بہت ہی زیادہ وسیع علم رکھتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. عبداللہ بن سلام ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, کہنے لگے حضرت میں ایمان لے کر آیا ہوں اور میرا ایمان لینے کی خبر تمام کے تمام یہود میں پھیل گئی اور انہوں نے مشاورت کی, مجھ سے قطع تعلق کیا. اب ظاہر ہے سارا خاندان وہاں پر ہے, ساری برادری وہاں پر ہے, علیک سر ایک انہوں نے ختم کر دیا, ملنا جلنا ختم کر دیا, آنا جانا سب کچھ ختم ہو گیا, تو ظاہر آدمی بور ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن مجید کی آیت کو نازل کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول ہے, لہذا آپ کو یہود کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا رسول آپ کا دوست ہے. والذین آمنوا, اور ایمان والے آپ کے دوست ہے. کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نمازیں قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, زکات دیتے ہیں. وہم راکعون, اور عاجزی کرنے والے ہیں بارگاہ الہی میں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اور جو دوست رکھے گا اللہ کو. ومن یتول اللہ, جو دوست رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ کے رسول کو, ایمان والوں کو. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت غالب ہو کر رہے گی. ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کے سارے یہود یا تو مٹ جائیں گے اور یا اسلام میں کیا ہو جائیں گے, داخل ہو جائیں گے, اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی جماعت جو ہے نا وہ غالب آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب. اے ایمان والو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم, مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھہرایا تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل. من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے. من قبلکم, جو تم میں سے پہلے تھے. والکفارا, اور کفار. اولیاء, کیا نہ بناؤ ان کو اولیاء, دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو اور ایمان رکھنے والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, جب آپ نماز کے لیے آزان دیتے ہو تو یہ اس آزان کا کیا بناتے ہیں, اس آزان کا جو ہے نا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو لہو لعب جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, یہ ان کے ہنسی کا جو ہے نا سبب ہے, اس لیے کہ یہ قوم نہ سمجھ ہے, بے عقل ہے. حالانکہ مذاق جب اڑایا جاتا ہے کسی شے کا تو یا کلام ہلکا ہوتا ہے اس لیے مذاق اڑایا جاتا ہے, یا کلام اور پیغام دینے والا ہلکا پھلکا ہوتا ہے اس لیے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہاں کلام تو اذان کے جو کلمات ہیں وہ تو انتہائی عظیم کلمات ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے, اس لیے وہ کلمات تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے, اور مسلمان بھی اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مذاق اڑائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تن نظر نہیں ہے, مسلمان اپنی کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور سابقہ کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں, اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور سابقہ انبیاء کے اوپر بھی کیا رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. تو مسلمان بھی اس قابل نہیں ہے کہ مذاق اڑایا جائے, آذان کے کلمات بھی اس قابل نہیں ہے کہ مذاق اڑایا جائے. تو یہ جو مذاق اڑاتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بے عقل ہے, اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. قل یا اہل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب هل تنقمون منا, تم ہم سے ضد کرتے ہو. الا ان آمنا باللہ, اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. وما انزل الینا, اس کتاب کے اوپر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبل, ان کتابوں پر ایمان لے کر آئے ہیں جو ہم سے پہلے نازل کی گئی. وان اکثرهم فاسقون, اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ کیا تھے, نافرمان تھے. قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله. آپ کو خبر دے جو ان سے بھی بدتر بدلہ پانے والے ہیں اللہ کے پاس وہ کون سے لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ, وہ یہود ہے جن پر اللہ پاک نے لعنت کو نازل کیا, وغضب علیہ, اور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب کو نازل کیا, وجعل منہم القردۃ والخنازیر, جن میں سے بعض کو بندر بنایا گیا, جن میں سے بعض کو خنزیر بنایا گیا, وعبدت تاغوت, اور اس طریقے سے انہوں نے شیطان کی کیا کی؟ پرستش کی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہ لوگ بدترین ہے درجے میں اور صراط مستقیم سے بٹکنے والے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور منافقین کا حال اور یہود کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ, اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, حال یہ ہے کہ یہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آئے تھے اور کفر کے ساتھ آپ کے پاس چلے گئے, آئے بھی کفر کے ساتھ تھے, گئے بھی کفر کے ساتھ, ایمان نہیں لائے انہوں نے. وقت خرجو بھی, واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جس عقیدوں کو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہے. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم, آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے, حوالی یہود بیان ہو رہے, آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو کہ گناہوں کی طرف جو ہے نا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, والعدوان, اور ظلم کی طرف, وَأَقْلِهِمْ السُّحْتِ, حرام خوری کی طرف, لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم, ان کو کیوں منع نہیں کرتے ہیں ان کے مشائخ, ان کے علماء غلط باتوں سے اور اسی طریقے سے حرام خوری سے. لولا ينهاهم الربانيون, ربانیون کیوں منع نہیں کرتے ہیں ان کے مشائخ والاحبار ان کے علماء, عن قولهم ان کے غلط باتوں سے, عن قولهم الاسم یعنی گناہ کے باتوں سے, واقلهم السحد حرام خوری سے, لبئس ما كانوا يصنعون, بہت برا ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا, قساوت قلبی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور اس کا انجام پھر یہ ہوا کہ اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالی کی گستاخی کرنے لگ گئے تھے. ان اللہ فقیر نحن اغنیا, اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہے, IMF ہمارا ہے, ورلڈ بینک ہمارا ہے, اللہ فقیر ہے, اور اس طریقے سے کبھی کیا کہتے تھے, ید اللہ مغلولہ, اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ بندے ہوئے, دیتے نہیں ہمیں, ادھر بنو اسرائیل کو نواز, بنو اسماعیل کو نواز رہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے, ہم انبیاء کے اولاد ہیں, ہمیں دینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خباثت کو بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو گستاخی اللہ تبارک و تعالی کے کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. وقالت الیہود, یہود جو ہے نا, یہود نے کہا, ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندے ہیں, غلت ایدیہم, جواب شکوہ, ان کے ہاتھ بندے, ولعنوا بما قالوا, اور ان پر لعنت نازل کی گئی بوجہ ان کی گفتگو اس قول کے, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تو فراخ ہے, ینفق کیف یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے خرچ کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولیزیدن کثیرا منہم, اور اضافہ ہوگا ان میں بہت ساروں کے اندر. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا, اور ان میں سے بہت ساروں کے اندر اضافہ ہوگا, کس میں؟ طُغْيَانًا, شرارت میں, وَكُفْرًا, اور کفر کے اندر, اور یہ اضافہ کس وجہ سے ہوگا؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اس کتاب کی وجہ سے, اس کلام کی وجہ سے جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے, یعنی قرآن مجید جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے, اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کی کفر کے اندر اور شرارت کے اندر کیا ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا کہ آخری کتاب ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں کی گئی، بنو اسماعیل کے اوپر کیوں نازل کی گئی، اور اس سعادت سے بنو اسماعیل کو کیوں نوازا گیا، ہمیں کیوں نہیں نوازا گیا جبکہ نبوت ابھی تک ہمارے پاس تھی، اچانک یہاں سے اٹھا کر وہاں پر جو ہے نا کیوں دے دی گئی. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اَثَرِ لعنت، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی کو، والبغضاء اور اختلافات کو، الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی جو ہے نا یہ جلاتے ہیں جنگ کے آگ کو، روشن کرتے ہیں جنگ کے آگ کو مسلمانوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد برپا کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہاں پر جو ہے نا اہل کتاب کی طرف، اہل کتاب کو ترغیب دیا گیا ہے ایمان کی طرف، اگر اہل کتاب ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ان کو داخل کریں گے ہمیشہ کے باغات کے اندر. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم، اگر یہ لوگ عمل کرتے تورات کے اوپر، انجیل کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر، وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم، تو یہ کاتے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور نیچے سے، منہم امت مقتصد، لیکن ان میں سے ایک مقتصد، ان میں سے ایک امت جو ہے نا وہ کیا ہے، راہ داس پر چلنے والی ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثر ان میں سے وہ ہے کہ جن کا کردار بہت زیادہ برا ہے، جن کے عمل کیا ہے برے ہیں، لیکن ایک جماعت ان میں سے وہ رائے راست پر چلنے والی ہے، آنے والی ہے، رائے راست پر چلنے والی ہے، جو مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر، یہ فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ بیان کیجئے اس کتاب کو اور پہنچائیے وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، آپ کے اوپر نازل کی ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر اس کتاب کا ایک حکم بھی آپ نے نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پیغام کو نہیں پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ کتمان بعض مستلزم ہے کتمان کل کو، کتمان بعض کتمان کل ہے، ایک حکم کو چھپانا کل کو چھپانا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے لیے تسلی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، لوگ جو ہے نا آپ کی طرف قطر کے ارادے سے اگر آئیں گے تو ناکام ہو کر جائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ، کچھ یہود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ تورات جو ہے نا یہ حق کتاب ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل حق کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر تورات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، لہذا ہم کسی اور کتاب پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نہیں لائیں گے، بس تورات پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تورات جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، حق سچ کتاب ہے، آپ بھی اقرار کرتے ہو. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، قل یا اہل کتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی جو ہے نا معتمد بھی دین کے اوپر نہیں ہو. حتی تقیم التوراتا والانجیلا وما انزل الیکم، جب تک عمل تورات انجیل اور قرآن پر نہیں کرو گے، جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی رب کی طرف سے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ ضرور اضافہ جو ہے نا ان میں سے بہت ساروں کے اندر دیکھیں گے. کس میں اضافہ دیکھیں گے؟ کفر کے اندر اور سرکشی کے اندر. ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین، لہذا پیغمبر کے لیے تسلی ہے، آپ غم نہ کرے کافر قوم کی وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعون، جنہوں نے ایمان لایا اور جو یہودی ہے، سابی ہے، نصارہ ہے، من آمن منہم بالیوم الآخر قانون نجات، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا عمل صالح کرے گا، فلا خوف علیہم ان پر کسی قسم کو خوف نہیں ہوگا آئندہ کے بارے میں، ولا هم يحزنون اور نہ ان کو غم لگے گا گزشتہ کے بارے میں، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، اب اس میثاق کا بیان ہے جو تورات کے اندر موجود ہے، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف جو ہے نا انبیاء کو بھیجا تھا تاکید میثاق کے لیے، کلما جاءهم رسول، جب بھی نبی آیا، بما لا تهوى انفسهم، ان احکام کے ساتھ جو ان کے خواہشات کے خلاف ہوتے تھے، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ایک جماعت جو ہے نا وہ انبیاء کی تکذیب کرتی تھی اور ایک جماعت جو ہے نا وہ انبیاء کو قتل کرتی تھی، اس لیے کہ وہ احکام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے تھے اور یہ تو اپنے خواہشات کے مطابق احکام چاہتے تھے، وحسبوا الا تكون فتنة، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، الا تكون فتنة، یہاں فتنے سے کیا ہے، عذاب مراد ہے کہ کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے، فاموا وسموا، یہ گنگے بہرے ہو گئے تھے اللہ کی طرف سے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو بھیجا اور اس نبی کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ثم عموا وسموا، پھر یہ گنگے بہرے ہو گئے اللہ کی طرف سے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل سے خوب بخبر ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، تحقیق کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مسیح ابن مریم ہے، وقال المسيح يا بني اسرائيل، جواب یہ دلیل نقلی ہے اللہ تبارک و تعالی، یعنی کس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اوپر اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کے عقیدے کے رد کے اوپر، وقال المسيح يا بني اسرائيل، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، اعبدوا الله، اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرائے گا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وما واہ النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، تیسرا مسئلہ، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین اجزاء ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین اجزاء میں سے ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اکیلا ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے رہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ان میں سے، کیا پہنچے گا ان کو، عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو پہنچے گا، افلا یتوبون الی اللہ، ترغیب توبہ، کیوں توبہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ بارگاہ الہی میں، ویستغفرونہ، اور اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے، اپنے گناہ کیوں نہیں بخشواتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، یہ ابطال الوہیت کی دلیل ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، وامہ صدیقۃ، اور ان کی والدہ کیا ہے، وہ تو اللہ کی ولی ہے، کانا یاکلان طعام، دونوں کھاتے پیتے تھے، انظر کے تو جو کھاتا پیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے، کھاتے پیتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، استعجاب یا ولی، دیکھیے کس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں ان کے سامنے دلیلیں، سمنظر، پھر دیکھیے انا یوفکون، کہاں الٹے جا رہے ہیں یہ لوگ، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا، آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، یہ چوتھا مسئلہ ہے، تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، ایسے جو ہے نا مخلوقات کے، ما لا یملک لکم ضرا، جو مالک نہیں ہے تمہیں جو ہے نا نقصان پہنچانے کے، ولا نفع نہ نفع کے، نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو اختیار مت کرو غیر الحق کے نہ اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بناؤ. ولا تتبعوا اہواء قوم, اور اتباع نہ کرو ایسی قوم کی خواہشات کے, قد ضلوا, جو تم سے پہلے گزر گئے, قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا, وہ خود بھی گمراہ تھے اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور بھی لوگوں کو گمراہ کیا, وضلوا عن سواء السبیل, اور وہ صراط مستقیم سے جو ہے نا نکل گئے تھے. ایسے لوگوں کی اتباع مت کرو. لعن الذین کفروا, اللہ تبارک و تعالی نے لعنت جو ہے نا نازل کی ہے کافروں کے اوپر, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے, علی لسان داود, داود علیہ السلام کے زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پر, ذالک بما عصوا, لعنت کیوں نازل کی گئی ان کے اوپر, ان کی نافرمانی کی وجہ سے, وکانوا یعتدون, اور یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے تھے, کانوا لا یتناہون عن منکر, آپس میں جو ہے یہ منع نہیں کرتے تھے لوگوں کو منکر سے, فعلوہ, جو لوگ منکر کرتے تھے, لبئس ما کانوا یفعلون, بہت برا تھا جو یہ کرتے تھے, ترا کثیر منہم, آپ دیکھیں گے بہت سارے ان میں سے, یتولون الذین کفروا, دوستی کر رکھ, انہوں نے دوستی جو ہے نا وہ کر رکھی ہے کس کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, لبئس ما قدمت لہم انفسہم, بہت برا ہے جو ان کے نفوس نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے, ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم الخالدون, کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہے اور یہ جو ہے نا عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ, اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر, نبی کے اوپر, یا نبی سے مراد کون ہے, اہل کتاب کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام, وما انزل الیہ, تورات کے اوپر, متخذوہم اولیاء, اگر یہ موسیٰ علیہ السلام تورات پر ایمان رکھتے ہوتے, ایمان لاتے ہوتے, تو کبھی بھی یہ کافروں کو مشرکوں کو دوست نہ بناتے, لیکن کافروں کو مشرکوں کو جو انہوں نے دوست بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں تھے, تورات پر جو ہے ایمان نہیں رکھتے تھے, متخذوہم اولیاء, تو یہ مشرکین کو دوست نہ بناتے, ولکن کثیر منہم فاسقون, لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے, فاسق ہے, لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, آپ پائیں گے سب سے زیادہ دشمنی کے اندر سخت ایمان والوں کی, کس کو آپ پائیں گے, یہود کو, یہود جو ہے نا سب سے زیادہ ایمان والوں کی دشمنی میں جو ہے نا آپ سخت پائیں گے, والذین اشرکوا, اور مشرکین کو, ولتجدن اقربہم مودۃ, اور آپ پائیں گے دوستی کے اندر زیادہ قریب, للذین آمنوا, ایمان والوں سے کو, کس کو پائیں گے, الذین قالوا انا نصارا, ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نصارا ہیں, تو یہ نصارا کو آپ مسلمانوں سے دوستی میں قریب پائیں گے, یہود کو آپ مسلمانوں کے دشمنی میں سب سے زیادہ کیا پائیں گے, سخت پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو. یہی وجہ ہے مسلمان جب حبشہ گئے تھے تو نصرانی بادشاہ نے بڑی عزت دی اور انتہائی محبت سے پیش آیا تھا, اور آخری جنگ جب ہوگی تو اس میں مسلمان اور نصرانی مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے, جب یہودی ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا مسلمان کہیں گے اللہ کی مدد سے جو ہے نا ہم کامیاب ہو گئے, اور نصرانی کہیں گے کہ نہیں ہم تو صلیب کی برکت سے کامیاب ہو گئے, پھر مسلمانوں کے درمیان اور نصارہ کے درمیان جو ہے نا جنگ ہوگی, لیکن آخری فتح جو ہے نا مسلمانوں کی ہوگی. ذالک بان منہم قسیسینا ورہبانا, مسلمان نصارہ مسلمانوں سے دوستی میں زیادہ قریب ہوتے ہیں اور یہودی مسلمانوں کے لیے بہت سخت جو ہے نا دشمنی دل میں رکھتے ہیں, وجہ یہ ہے, ذالک بان منہم قسیسینا, بعد جو ہے ان نصارہ میں سے کون ہے, علم سے محبت کرنے والے ہیں, ورہبانا, اور بعد ان میں عابد ہے, وانہم لا یستکبرون, اور تیسرے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر حسد اور تکبر کم ہے یا نہیں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب یہ سنتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر کے اوپر نازل کی ہے, ترا اعینہم, آپ دیکھیں گے ان کا آنکھوں کو, تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, جس حق کو یہ پہچان لیتے ہیں اس کے پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے, آپ دیکھیں گے, یقولون, اور پھر زبان سے کہتے ہیں, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, یا اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں, ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لکھ دیجئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا, یہ رفع معنی ہے, کیوں ہم ایمان نہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے اوپر. وما جاءنا من الحق, اور جو حق ہمارے پاس جو ہمارے پاس آ چکا ہے. ونتمع ایدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, جبکہ ہم امید رکھتے ہیں, نتمع ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا صالح قوم کے ساتھ جنت کے اندر. فاصابہم اللہ بما قالوا, اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کے اندر ان کو جنت عطا کر دیا. بما قالوا, ان کی اس قول کی وجہ سے. فاصابہم اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ثواب سے نوازا. بما قالوا, ان کی اس قول کی وجہ سے ثواب میں کیا دیا, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی باغات جن کے نیچے, جن کی درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی, ہمیشہ اس کے اندر ہوں گے. وذالک جزاء المحسنین, اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, اور یہ کیا ہے, جہنمی ہے, یہی جہنمی. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر بک نستعین, اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولا یا عز و جل, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدایا قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما, خدایا قرآن مجید پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے اہل و عیال دوست احباب متعلقین سب کے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. خدایا قرآن مجید کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. اتصال نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک.
یہ تھوڑا قریب تو نہیں ہو سکتا, بس صحیح ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب روز روز جو ہے نا جو ضوابط اور قوانین ہیں ان کا طور طور ساتھ اجرا بھی شروع ہوگا, تب آپ کا جو ہے نا میراث چلے گا. متعین تاریخ تک اس کے سارے قاعدے اور ضابطوں کا تھوڑا بہت جو ہے نا ساتھ ساتھ اجرا کی کوشش بھی کرنی چاہیے. آپ کے سامنے اب تک دو صحیح اور ہمیشہ کے لیے حقیقی و رسا کا فرشت بتایا گیا کہ ایک قسم ذوی الفروض ہیں اور دوسرے اصحاب ہیں، یہ بتایا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بوقت ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن بہت کم ذوی الارحام کی ضرورت پڑتی ہے. یاد ہے ذوی الارحام کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ذوی الارحام متفقہ وارث بھی نہیں ہے، سمجھ گئے نا، وہ میں اپنی جگہ پر بیان کروں گا. اب آپ کے سامنے حجب کفار کے سمجھانے کے بعد ضابطے شروع ہو رہے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حجب کو میں تھوڑا سا مختصر فرست بتاؤں گا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کون سا وارث محجوب ہوتا ہے اور کون سا وارث محجوب نہیں ہوتا. پھر چونکہ کل بتایا بھی تھا کہ حجب کی دو قسمیں ہیں، ایک حجب وہ ہے جو مطلقاً دوسرے کو بس آؤٹ ہی کر دیا جائے، آج کل اس کا نام نااہل سمجھو. کیا سمجھو؟ کہ بھائی تم نااہل ہو گئے، تم وراثت کا اہل نہیں ہو. ایک وہ ہے کہ حصے کو کم کیا جائے، زیادہ کے بجائے کم حصہ دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجب نقصان. کیا اب میں آج آپ سے تھوڑا سا مدد لوں گا کہ آپ کے سامنے اجرا ہو جائے کہ بھئی کون سا محجوب ہوتا ہے، کون سا نقصان کے ساتھ اور کون سا محرومیت کے ساتھ، بس پھر آگے قاعدے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ ایک ایک کبھی کر سکتے ہو کہ بیٹا کس کس کو محروم کرتا ہے، اپنی سوچ سے کرو گے، محنت سے کرو گے، ضابطہ یاد ہو جائے گا. جس کے موجودگی میں اصحاب ہے، اس کے موجود میں کوئی طرف وارث نہیں ہو سکتا، کوئی بھائی وارث نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی بہنیں وارث نہیں ہو سکتی. بیٹا موجود ہے، اصل موجود ہے، باپ موجود ہے، دادا کیسے وارث ہوگا؟ یہ وہ اصحاب والا ضابطہ لاگو کرنا پڑے گا. کون سا اصحاب کا ضابطہ کیا ہے؟ یعنی جو قریب وارث ہے، اصحاب کے دری میں جو قریب تر ہے، وہ پورے مال کا وارث ہے، پورا مال ہی بچا ہوا اسی کا ہے. آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ اس کو بھی دے دو. وراثت کے باب میں ایک کے حصے کو دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، یا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، بالکل واضح ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کچھ ادھر کرو کچھ، وہ نہیں ہوگا. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں. کچھ وہ رسا ایسے ہیں کہ کبھی وارث نہیں ہو سکتے، نہ کبھی محروم نہیں ہو سکتے، محجوب نہیں ہو سکتے، نہ نقصان کے ساتھ اور نہ حرمان کے ساتھ. وہ کون کون سے؟ وہ تین لوگ ہیں، باپ، بیٹا اور بیٹی. دیکھو ماں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ نے احوال سمجھا ہے تو سمجھا ہوگا، ماں کا ذکر میں نہیں کیا. وہ کم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے اجرا ہوتا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ رشتے میں جیسے باپ ہے ایسا ماں ہے، بلکہ ماں کے حقوق تو زیادہ ہیں. یا حق کے لحاظ سے نہیں، یا کوئی اور ضابطہ ہے. اور میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی، بار بار کر رہا ہوں کہ وہ آپ ضابطے اور قوانین اگر آپ کے سمجھ میں آئے اچھی بات ہے، نہ آئے پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہوگا، ہاں ماننا ہوگا، کوشش نہیں ماننا ہوگا. اس لیے اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا سنایا ہے. یہ تقسیم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جزا سزا بھی بتایا کہ نہیں بتایا؟ فرض ہے، ماننا پڑے گا، کوئی رواج راستے میں حائل نہیں، کوئی دستور راستے میں حائل نہیں، کوئی مصالحت راستے میں حائل نہیں. اس لیے کہ بندہ وہ کچھ کرے جو اس کے اختیار میں ہو. کیا کہا؟ جو اس کے اختیار میں ہو. جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہاں ٹانگیں نہ اڑائیں. قانون سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ وراثت کا قانون سمجھا رہا ہوں. تو باپ نہ آپ محروم کر سکتے ہیں نہ آپ اس کا حصہ کم کر سکتے ہیں. باپ کے حصے بھی دو ہیں. کون کون سے؟ ہاں بس یاد ہو جائے گا. اتنا اگر آپ ایک مہینہ 15-20 دن محنت کرو گے سارے میں جو بتا رہا ہوں بار بار وہی چیز آتی ہے. اس کے حصے دو ہوتے ہیں, ایک زیر فروز والا اور ایک اصحابہ والا. اصحابہ والا حصے میں تو بیٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن زیر فروز والا تو نہیں کر سکتے ہو نا, وہ کمی نہیں ہوگی اس میں. اچھا دوسرا بیٹا ہے, بیٹے کا حصہ متعین ہے؟ نہیں, غیر متعین ہے. کیا ہے؟ غیر متعین ہے. میں نے آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے باب میں آیت میں سمجھایا تھا, دوبارہ غور کرو اس پر, بڑا گہرا نقطہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بتایا کہ اگر بیٹا اور بیٹی دونوں مکس ہوں تو بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا اور اس کا اگنا ہوگا, ایسا بتایا نا. پھر بتایا کہ اگر ایسا صورتحال ہو جائے کہ بیٹی اکیلی ایک ہو تو اس کا نصف ہوگا. پھر اگر بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو کیا ہوگا؟ سلسان ہوگا. آگے پھر والے ابوائی کی باب شروع ہو گئی. ایک شک تو رہ گیا, کون سا؟ بیٹے جب اکیلا ہے پھر کیا ہوگا, پھر کتنا ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا سارا ہی ہے. کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ تعین تو وہاں کرنا پڑتا ہے جو جس چیز میں ابہام ہو. کیا ہو؟ ابہام ہو کہ بھائی یہ تو زیادہ ہے, کتنا دوں کتنا, جب سارا ہی ہوتا ہے تو ادھر کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنی بیان کیا, یہ اس لیے کہ وہ اصبا ہے, وہ سارا ہی اسی کا ہوتا ہے. تو بیٹی کی حیثیت آپ کے سامنے بار بار واضح ہو گئی, بیٹا جو ہے وہ اصبا ہے, اصبا کے حصے سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا, البتہ دوسرے کو کر سکتا ہے. کس کو کر سکتا ہے؟ ہاں اب یہ دیکھو نا, اچھا نہیں لگے گا نا, محنت کریں. ہاں بیٹا کس کو محروم کر سکتا ہے؟ باپ کو کر سکتا ہے, تو باپ سے قریب کون ہے؟ جب اصحابہ کے حصے سے باپ کو محروم کر سکتا ہے, اصحابہ والا ایسا بیٹے کو ملے گا باپ کو نہیں ملے گا, تو پھر بھائی کون ہوتا ہے, بھتیجا کون ہوتا ہے, چچا کون ہوتا ہے؟ ہاں جی, تو سب کو محروم کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں صرف ایک کی طرف نہ جاؤ, ذہن کھول لو, میراث بڑا وسیع علم ہے. بعض لوگوں نے بڑی محنت ہی کی ہے, مطالعہ کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ایک ایک بندے کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ اس کو بھی محروم کرتا ہے, اس کو بھی کرتا ہے, اس کو بھی کرتا ہے, 14 کو شمار کریں گے, 15 کو شمار کریں گے. میں نے آپ کو مختصر کے طور پر بتایا کہ بیٹا تو وہ وارث ہے جب وہ اصحابہ والا حصہ آتا ہے, پہلے نمبر پر ہی آتا ہے, یہ اس اصحابہ والے حصے سے باپ کو بھی محروم کرتا ہے, تو باپ سے قریب تو کوئی نہیں ہے. وراثت تو اقرب فالاقرب چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ تو سب سے قریب بیٹے کے بعد کون ہے؟ باپ. اس کو محروم کیا تو پھر چچا وارث ہو سکتا ہے؟ چچا زاد ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. اور بھائی ہو سکتے ہیں؟ بھائی کے لیے لفظ عربی کتابوں میں حواشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اطراف. اس طرح سمجھ میں آ گئی؟ تین قسم کے وارث ہیں نسب میں, ایک باپ دادا پر دادا, اس کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اصل وصول, ٹھیک ہے نا. اور ایک بیٹا پوتا پر پوتا, اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جز یا فرع. اور ایک اطراف ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, دائیں بائیں ہیں, وہ کیا ہوں گے؟ بھائی بہنیں یا بھائی بہنوں کا اس کے بعد اولاد، اور عربی میں اس کے لیے حواشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اطراف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حواشی ہیں یا اطراف ہیں، سمجھ گئے بات کو؟ تو بھائی جو ہے، بیٹا جو ہے، اس پر میں نے بڑی بات لمبی بات کی کہ یہ وہ وارث ہے کہ کوئی بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا، البتہ یہ دوسروں کو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بھی کرتے ہیں. باپ، باپ کی کیا حیثیت؟ باپ زیر فروش سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، البتہ سبا والا حصہ پھر بیٹا بھی ہو یہ بھی ہو تو بیٹے کو دیا جاتا ہے، زیر فروش والے سے کوئی محروم نہیں کرتا. تیسری لڑکی ہے بنت، بنت کو آپ اپنے حصے سے محروم نہیں کر سکتے مولانا. تو کتنے ورثہ ہو گئے جو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے؟ تین. کیا ہو گئے؟ تین. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہو گئے کبھی ہوتے نہیں ہیں. اب مولانا بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ میں سوال اٹھا رہا ہوں، آپ اس کی جواب پر سمجھ جاؤ گے. جب یہ لوگ حجب کے ماتحت داخل ہی نہیں ہیں، یہ لوگ محروم ہوتے؟ پھر یہ کیسے کہتے کہ بھائی یہ حجب نقصان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حجب کے ساتھ نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ تو اس کی فرش میں نہیں آئے، یہ تو حجب کا باب شروع ہے. حجب میں تو ان لوگوں کا بیان ہونا چاہیے جو موصوف ہوتے ہیں حجب حرمان کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ. جب وہ حرمان کے ساتھ بھی موصوف نہیں ہے اور نقصان کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو یہ حجب کے باب میں کیسے آ گئی ہے؟ سمجھائیں. ہاں؟ کیا بات تو آپ کی اچھی ہے کہ دوسروں کو کرتے، بات تو صحیح ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور وجہ بتا رہا ہوں، منطق کی بات بتا رہا ہوں، منطق کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہ ہے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں. بولو، یہ دوسری جگہ بھی کام آئے گا، ضابطہ سمجھا رہا ہوں. ایک حکم ایجابی ہے اور ایک حکم سلبی ہے. حکم کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. تو لہذا جب آپ حجم پر حکم لگاؤ گے، جن پر یہ حجم صادق ہوگا اس کا بھی ذکر ہوگا، اور جن پر سے سلب ہوگا ان کے بھی ذکر ہوگا. تو ان لوگوں پر حکم صادق، حجب کا حکم صادق ہے، لیکن ایجابی نہیں، سلبی صادق ہے. یہی باب آپ کے سامنے آگے جو باب آئیں گے، تصحیح کا باب آئے گا، رد کا باب آئے گا، اور اب باب آئیں گے، تو وہاں پر یہی ضابطے سامنے آئیں گے کہ بظاہر یہ تو اس باب سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہے. تو جواب یہی دینا پڑے گا کہ بھائی اوپر عنوان جو ہے وہ عام ہے. کیا بولو؟ وہ عام ہے، اس عموم کی وجہ سے اس کو بھی لانا پڑے گا. لہذا بظاہر تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ تو محجوب ہوتے نہیں ہیں، تو حجب کا کہ باب میں ماتحت حجب میں لانا اور اس کے زیر میں لانا تو پھر تو مناسب نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، حجب اس پر صادق ہے. کیا ہے بولو؟ لیکن کیسے صادق ہے؟ سلبن نہ کہ ایجابن. تو وہ ایجاب والے وہ ہو گئے جو کبھی موصوف ہوتے حجب حرمان کے ساتھ، کبھی نقصان کے ساتھ، اور سلبن جو کبھی نہیں موصوف ہوتے ہیں وہ یہ ہو گئے. اب آ گئی بات سمجھ میں؟ ہاں، نہیں آ گئی، یہ ساری باتیں حل ہو گئی. آگے چلیں. تو میں نے بتایا کہ جو حجب حرمان کے ساتھ نقصان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پانچ آدمی ہیں. تین تو وہ ہیں جو بالکل محجوب نہیں ہوتے، باپ بیٹا اور بیٹی، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو محجوب ہوتے ہیں، محروم تو نہیں ہیں لیکن ان کے حصوں میں کمی آ جاتی ہے، بالکل واضح ہوگا، وہ پانچ آدمی ہیں. کتنے؟ ایک ایک کو سمجھو. ان میں سے ایک ماں ہے. کیا ہے؟ ماں ہے. اب دیکھو، میں بیان کر چکا ہوں، آیات کو خوب سمجھا چکا ہوں. ماں کا حصہ پہرے کل کتنا ہے؟ سلس کل کتنا ہے؟ ماں کا حصہ کتنا ہے؟ سلس ہے نا والے اباوہ نہیں نہیں فائل میں ورث ہوا اباواہ فر امی ہی وہی قانون ہے ماں کا ایسا تو سلس ہے لیکن اولاد کی موجودگی میں میت کے اس کے نہیں ہمیشہ جو اثر انداز ہوگا تو وہ مورث کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے مورث کے اولاد کی موجودگی میں یا متعدد اخوات اور بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ سلو سے نیچے آ کر سدس پہ آ جاتا ہے کیا کہاں سے تو یہ حجب ہوا کہ نہیں ہوا کون سا حجب ہو گیا نقصان سلس سے مسئلہ کدھر آیا سدس پر آ گیا کہیں سلس سے باقی بھی دیا جاتا ہے مسئلہ الغرابین اگر والدین کے ساتھ زوجہ اگر زوج فوت شدہ ہو یا والدین کے ساتھ زوج اگر زوجہ فوت شدہ ہو تو سلس سے باقی دیا جاتا ہے وہ بھی کمی ہو گئی نہیں ہو گئی ہاں بھائی سن لیا بات کو اس سلس سے دو تین جگہ پہ اس کا حصہ نیچے آ جاتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ حجب نقصان ہوا کیا ہوا اور حجب نقصان کیوں ہوتا ہے پرسوں سمجھا چکا ہوں کسی اور وارث کی وجہ سے کس کی وجہ سے یہاں کس کی وجہ سے حصہ کم ہو گیا ہاں اخوات یا اولاد کی وجہ سے تو ایک ماں ہے جو موصوف ہے بے حجب نقصان کے ساتھ کیا موصوف ہے کس کے ساتھ نمبر دو زوج یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے زیادہ بات میں نہیں کرنی ہے زوج کی دو حالتیں ہیں کہ نہیں پہلی حالت کیا ہے ہاں زوج کی بات کر رہا ہوں یار رکو یاد نہیں ہے ایسے جواب تو آپ لوگوں نے دینا ہے ایسے خاموش تو نہیں بیٹھو گے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ نہیں ہے اگر بیوی فوت شدہ کا اولاد نہیں تو زوج کا حصہ کتنا ہے نصف زور سے بولو کتنا نصف آگے اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر ان کا اولاد ہوتا ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو نصف سے کس پر آ گیا ہاں روا پر آیا نا نقصان ہوا نہیں ہوا آدھا نقصان ہو گیا نصف سے ربع آدھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ موصوف ہو گیا حجب نقصان کے ساتھ لأجل الولد کیا ولد اولاد کی وجہ سے حصہ کم پڑ گیا دو ہو گئے تیسرا زوجہ لے رہے زوجہ کا بھی یہی حال ہے اولاد نہ ہو تو ربا ہے اولاد ہو تو اولاد میت کے اولاد کی موجودگی میں سمن پھر بھی ربا سے آدھا ہوا نہیں ہوا یہ تین بندے میں نے آپ کو بتا دیے کہ ان کے حصے کمی بیشی ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے کس کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے تین ہو گئے بنت حقیقی نہیں بنت ربن کی بات کر رہا ہوں غلط نہ ہو جائے ابھی تو بتایا تھا بنت تو وارث محروم نہیں ہوتے بنت ربن کی بات کروں پوتی اگر ایک میت کی بیٹی نہیں ہے اس کی جگہ پر صرف پوتی ہے تو کتنے حصے کا مارے گا ہے زور سے بولو نصف اس طرف سے آواز آتا ہے ادھر سے نہیں آتا ہے ہر طرف آواز آنا چاہیے ایسے میں ایسے پڑھائی نہیں کرتا ہوں کہ بھائی میں پڑھاتا رہوں اس روزے میں آتا ہوں اپنے آپ کو تکاتا ہوں اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوگا عبد الجلیل کدھر ہے تو کئی دنوں سے سوتا ہی نہیں ہاں کدھر اب دفتر میں بیٹھا ہے اس کو بلاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اچھا یہ غیر ضروری سبق تو نہیں ہے سادسے میں پڑھا ہے سادسے میں پڑھا نہیں پڑھا ادھر دوبارہ پڑھنا ہے اور پرانے لڑکے اگر ہے تو پھر جو آئے ہیں نا، جو آئے ہو نہ آئے تو مجھے بتا دینا، مدرسے میں ہو حاضری پابندی کے ساتھ، نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا، پرانے کو تو سب ادھر پکا ہونا چاہیے. اچھا اچھا، تو میں نے کیا بتایا، کس چیز کی بات کی ابھی؟ پوتی کی. دیکھو پھر سمجھا رہا ہوں، اگر پوتی ایک ہو اس صورت میں کہ میت کی بیٹی نہیں ہے تو پوتی کا حصہ کتنا ہے؟ نصف. اب بیٹی بھی آ گئی وہ بھی زندہ ہے، اس کو کیا حصہ دینا پڑے گا؟ یہ ایک ایک ضابطہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، تم لوگ اس کو ایسے گزارتے ہو. بیٹی ایک ہے نصف ملے گا، باقی سدس بچا ہوا پوتی کو دیا جائے گا، تک ملا تر لسول سین. اب تو نہیں بولنا ہے نا، کیا بتایا آپ نے؟ دیکھا کہ پوتی کا حصہ کم ہو گیا. کس وقت سے کم ہو گیا؟ بیٹی کی وجہ سے نصف سے نیچے اتر گیا. اور کتنا دیا گیا؟ سدس. ہاں بس سونا نہیں، ابھی سونے کا ٹائم نہیں، بیٹا کرے. سارے پرانے طلباء بھائی، یہ 10-15 دن کی بات ہے، توجہ سے بیٹا کرے، آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یاد بھی ہے دوبارہ یاد کرو، کوئی بات نہیں. سمجھ گئے؟ کسی سبق سے غیرحاضری نہ کرو، ضروری نہیں ہے. یہ تو 2-3 گھنٹے داخلے کے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، پڑھائی کے وقت کچھ نہیں ہوتا اور کام. ہاں جی، دیکھو میں ایک ہی چیز کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا حصہ اس سے کم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو حج میں نقصان ہوا نا، ریکارڈ بھی بن گیا اور نقصان کا ریکارڈ بن گیا. ایسا نہیں بنا کہ مطلقاً محروم کر دیا، ایسا نہیں ہوا. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. اچھا، پانچواں، اختِ اللاتی. دیکھو حقیقی بہن نہ ہو تو حقیقی والا بہن والا حصہ سارا کدھر جاتا ہے؟ اللاتی کو جاتا ہے نا. اب حقیقی نہیں ہے تو اللاتی کو ایک ہونے سے ملتا، دو ہوتے تو سلسان ملتے. آگئی بات سمجھ میں؟ اب صورتحال یہ ہوا کہ حقیقی بھی ہے الاتی بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن حقیقی ایک ہے، یہ یاد رکھو. کیا ہے؟ ایک ہے. تو اسی طرح بیٹی اور پوتی کی طرح تک میں دلوسین سدس کو دیا جائے گا. ہاں اگر وہ دو یا دو سے زیادہ تو سلسان ادھر پورا ہوگا، پھر الاتی کے لیے بچے گا نہیں. کیا نہیں ہوگا؟ نہیں بچے گا. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ کسی صورت میں حقیقی بھی ہے ایک اور کیا، کتنا اس اللاتی کا حصہ بتاؤ کتنا ہے؟ سدس. یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ موصوب حجب نقصان ہے. کیا؟ یہ نقصان والا حصہ ہے. اور نقصان کس نے دیا؟ ہاں یہ تو بہنوں کی بات ہو رہی ہے نا، حقیقی بہن نے. کس نے؟ ویسے آپ اور بھی مثالیں دے سکتے، تو میں نے ذہن میں ہر ایک ایک مثال آپ کو دینا تھا کہ آپ کا اجرا ہو جائے. کہ بھائی یہ جو زیر فروز والے ہیں، اور میں نے پہلے دن اس کی سمجھایا تھا کہ بعض اوقات جو ہے نا، یا تو دوسرا شخص ہوتا ہے درمیان میں، یا پھر نصف شرعی ہوتا ہے، اس کا حصہ نیچے کرنا پڑتا ہے. تو یہ پانچ لوگ جو ہیں، کیا یہ کون کو، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو نقصان ہوتا ہے، موصوب بحجب نقصان ہوتے ہیں. وہ تین جو تھے ان کا کیا ہوتا تھا؟ نہیں حرم، آپ تم ابھی آ گئے نا، سبق تو ہو گیا آپ سے. ابھی جو میں نے پہلے تین بتائے تھے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ باپ، بیٹا اور بیٹی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ موصوب نہیں ہوتے. ان پر حجب کا حکم سلبی صادق ہوگا، ایجابی صادق نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا، وہ محجوب نہیں ہے، وہ لا محجوب ہیں. کیا اب تو ہر لحاظ سے سمجھا دیا نا، یہ دو قسمیں ہو گئے. تیسرا قسم وہ ہے جو محجوب بحجب حرمان ہوتا ہے، وہ زیادہ ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ذوی الفروض بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں. اس کو بھی ذہن میں بیٹھائیں، بس بے با پورا ہو جائے گا. باقی جب تک آپ کسی بس حرکت مسئلے نکالو گے نہیں، اجرا نہیں ہوگا، ایسے پڑھانے سے تو یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا اب دیکھیں کون کون سے لوگ حجم حرمان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل یاد ہوتا ہے، صرف میں نشاندہی کر رہا ہوں. جد کون؟ جد کا حصہ کم ہوتا ہے یا مطلقاً محروم ہوتا ہے؟ باپ کے موجودگی میں آپ اوپر نہیں لے جا سکتے ہو حصہ. سارا کا سارا کس کو دیا جائے گا؟ باپ کو دیا جائے گا، اور جد محروم ہوگا. جد جو ہے وہ موصوف کیا ہے؟ محجوب کیا ہے؟ بالحجب الحرمانی. جب مسئلہ نکالو گے، دیکھو ہمارے ہاں اس طرح یہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تو مطالعہ کرتا ہوں ہر قسم کتابوں کا. جو کتاب عربی میں چھپی ہوئی ہے عرب ممالک میں، وہ ہر وارث کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ محجوب بالحجب الحرمان یا یہ محجوب بالحجب نقصان. ہاں، جو جس مسئلے میں جو وارث جس حیثیت سے ہے، تو اس کی حیثیت کو بھی ساتھ متعین کر لیتے ہیں. تو ایسے 10-15 مسائل نکالنے کے بعد بالکل پکا ہو جاتا ہے، میراث پکا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہر وارث کی حیثیت بار بار آتی ہے نا. تو اب جب ایک مسئلے میں جد بھی ہے اور کیا ہے، باپ بھی ہے، تو آپ باپ کو کیا بولو گے؟ باپ کی بات کروں یار. ہاں، حاجب تو ہے لیکن وارث ہے نا. کیا ہے بولو؟ وہ حصہ اس کو دیا جائے گا نا، وہ وارث بنے گا. اور یہ حاجب بن کر اس کے لیے جد کو محجوب کرے گا. تو محجوب کی حیثیت، جد کی حیثیت کیا ہوگی؟ محجوب بالاب. محجوب کیا ہے؟ بالاب. یہ محجوب بالاب ہو گیا، لیکن حرمان کے ساتھ ہے، نقصان کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہے؟ اچھا، نمبر دو، جدہ. یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، ماں کے موجودگی میں جدہ وارثہ ہوتی ہے. ہاں نہیں، یہ ضابطہ جو ہے، میں آپ کو دو ضابطے بتا رہا ہوں. ایک وہ کہ بعض اوقات کوئی وارث میت کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں کسی واسطے سے منسوب ہوتا ہے، یا سبا والا قانون ادھر لاگو ہوگا. کیا کہا میں نے؟ منسوب ہوتا ہے. تو ایک واسطہ ہوا اور خود وارث کیا ہوا؟ ذل واسطہ ہو گیا. الفاظ غور کرو، آپ نے ایک میت، یہ میت ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا پوتا ہے. تو پوتی کی نسبت میت کی طرف کس لحاظ سے ہے؟ واسطے کی وجہ سے ہے نا. تو یہ واسطہ ہے، یہ ذل واسطہ ہے. وہ وارث کیا بنے گا؟ ذل واسطہ. تو واسطے کے ذریعے سے اگر وہ منسوب ہے، تو اس واسطے کے موجودگی میں بولو ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. یہ عام قانون ہے، لیکن ایک کا استثناء کر رہا ہوں، پھر پریشان نہ ہو جاؤ گے. سن لو، ذہن میں آگی بات، اچھی بات ہے. اخیافی بھائی بہن اسے مستثنا ہے، اللہ ماشاء اللہ. کیا ہے؟ ہاں عرفان، ایک بندہ مرا، اس کی اخیافی ماں بھی زندہ ہے، بولو، اور اس کا اخیافی بھائی بھی زندہ ہے، اب کیا ہوگا؟ غور کرو نا، بندہ مر گیا، اس کی اخیافی ماں بھی زندہ ہے، اور اس کے یہی اخیافی بھائی اسی ماں سے بھائی ہے، وہ بھی زندہ ہے. تو یہ بھائی جو اس بھائی کی طرح منسوب ہے، ماں کے ذریعے سے نہیں ہے، ہاں واسطہ ہے نا. یہ دوسرا بھائی جو زندہ ہے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ماں ہے. تو جو قانون آپ نے بتایا کہ واسطہ بھی ہو ذل واسطہ بھی ہو تو واسطے کو وارث بنایا جائے گا اور ذل واسطے کو بولو محروم کیا جائے گا. یہاں تو یہ صادق نہیں ہے, یہاں تو ماں بھی وارث ہے بھائی بھی وارث ہے. کیوں مستثنا ہے؟ وجہ یہ بات بھی صحیح ہے لیکن میں آپ کو اور بات بتا رہا ہوں جو ہر جگہ کام آئے گا. تم تو سنی سنی باتیں بتاتے ہو, ہم قواعد نکال کے بتا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دونوں کی سبب ایک نہیں ہے. کیا دیکھو, میت ہے بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے. کیا پوتا بھی ہے؟ یہاں وراثت کا سبب ایک ہے جزیت, وہ بھی بیٹا ہے وہ بھی بیٹا, ٹھیک ہے نا. سبب ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ ایک ہے. تو اس کو محروم مترکن کیا جائے گا. اب ادھر بندہ مرا ہے, اس کی ماں بھی ہے اخیافی اور بھائی بھی ہے اخیافی, تو اس کا سببیت تو رشتہ اخیہ اخوت ہے. بھائی کیا ہے؟ بھائی کا اخوت ہے نا, برادری ہے. پشتو اردو میں کیا بولو گے؟ ارورواری یا جو بھی بولتے ہیں. یہاں سبب اخوت برادری ہے اور وہ برادری نہیں ہے. ماں کو بھائی نہیں کہہ سکتے ہو, وہ تو کیا اموت یعنی ماں ہے. تو سبب الگ ہے الگ ہے نہیں الگ. تو سبب الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کو وارث بنائے گئے ہیں. ایک برادری ہے اور ایک مادری ہے. ایک ماں کا رشتہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے. تو جہاں مترکن محروم ہوتا ہے وہاں اصل میں سبب ایک ہوتا ہے اور یہ سبب الگ ہے, اسی لیے اس کو الگ کیا گیا. آگئی بات سمجھ میں؟ قانون استثنائی قانون کو بھی سمجھا دیا. اب آگے چلتا ہوں. کون کون ہو گئے؟ جدہ بھی ہوا, حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی دونوں لے لو, بلکہ تیسرا وہ بھی لے لیں اخیافی. باپ موجود ہے بیٹا موجود ہے, یہ وارث ہو سکتے؟ میت کا والد موجود ہے, میت کا بیٹا موجود ہے بالفرض کوئی بھی ہو, تو یہ بھائی ای جہت کان ہے وارث ہو سکتے؟ یہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے, محجوب ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ جو موجود ہوگا اس کا نام لو گے محجوب بالاب یا محجوب بالابن. آگئی بات صدقہ میں؟ یہ اصبا والا قانون ہے. اصبا کا میں نے قانون دو بتانے تھے, ایک ایک بتایا دوسرا رہ گیا. ایک ایک جب منسوب ہوتا ہے وارث میت کی طرف, زور سے بولو, منسوب ہوتا ہے وارث کس کو بولو؟ بالواسطہ. تو واسطے کے موجودگی میں ذل واسطہ محروم ہوتا ہے, استثناء تھا وہ سمجھا دیا. دوسرا قانون وہ الاقرب فالاقرب کا ہے. کیا ہے؟ جب وہ رسا لین پہ لگے ہوں, جو قریب ہوگا وہ وارث ہوگا, اس کے بعد دوسرا قریب, اس کے بعد تیسرا قریب. یہ محجوبیت جو ہوتا ہے, محجوب جو ہوتے ہیں, یہ ان قوانین کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب یہاں بھائی بہنی بھی ہو گئے, اخیابی بھی ہو گیا, اللہ تی بھائی حقیقی بھتیجا, ہاں یہ بھی صحیح. یہ تو اور دور ہے, بھتیجی بھی محروم ہوتے ہیں. بھائی جب بھائی بیٹے کی موجودگی میں میت کا بھائی محجوب ہے, بولو کون محجوب ہے؟ بھائی محجوب ہے تو بھتیجا کیسے وارث بنے گا؟ ہاں بھتیجا تو اس سے بھی دور ہے نا, تو زیادہ اولاد محجوبیت ہے, تو بھتیجا بھی محروم ہے. چاہے بولو حقیقی ہو چاہے اللہ تھی ہو محروم ہوگا. اچھا چچا کیا بولو؟ یہ میرے نام لیتے رہے تو 14-15 بنتے ہیں. ہاں یہ اسی اقرب فلاقرب پر قیاس کرتے رہو. چچا بھی محجوب بالحرمان ہوتا ہے, چچا ذات بھی ہوتا ہے. بولو بھائی یہ تو بالکل آسان ہے, جب چچا محروم ہوتا ہے محجوب ہوتا ہے تو چچا ذات نہیں ہوگا, وہ تو طریقہ اولا ہوگا. اسی طرح چچا ذات اللہ تھی وہ بھی محجوب ہوتا ہے محجوب بالحرمان کے ساتھ, اور اس کا بیٹا جو میت کے چچا ذات اللہ تھی بنتا ہے وہ بھی محجوب ہوگا کیا حرمان کے ساتھ. تو یہ شمار کرتے جاؤ, آپ کے سامنے آ گئے, جد آ گیا, جد جد آ گیا, جلتے جاؤ. اور کون آ گئے؟ حقیقی بھائی, اللہ تھی بھائی, اور اس کے اولاد, اس کے علاوہ اور کون کون ہو گئے؟ چچا چچا زاد. یہ سبا کے باب میں آپ نے پڑھا ہے کہ اسبا میں تو قانون یہ ہے کہ جو قریب تر ایک اسبا وارث ہوگا اس کو وارث بنایا جائے گا, باقی ساروں کو کیا کیا جائے گا؟ کھوٹی لائن لگا دے گا. کھوٹی لائن سمجھتے ہو؟ ہاں تم محروم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ باب ہو گیا حجب کا. آپ اگر مشق کرنا چاہیں تو آپ اجرا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹے کو لے کو کہ بھائی بیٹا جب اسبا موجود ہے یہ کس کس کو محروم کر سکتا ہے, یہ سارا لائن لگ جائے گا. باپ سے شروع ہوگا. بولو محرومیت میں محجوبیت میں باپ سے شروع ہوگا, چچا زاد اللہ تھی چچا زاد بھائی پہ ختم ہوگا. یہ 14-15 بندے بن جائیں گے. اسی طرح باپ اگر حاجب بنے تو کس کس کا حاجب بنتا ہے؟ جد بھائی ساروں کا بنے گا نا. تو یہ آپ اجرا کر سکتے ہیں. اس باب سے آپ کو جب یہ چیزیں پہچان لیں گے تو مسئلہ نکالتے وقت یہ محجوب لوگ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے, ورنہ پریشان ہوں گے کہ مسئلہ کتنے سے نکالوں, اس کا کتنا حصہ ہے. بڑا لازمی ہے یہ باب. تو لہذا محجوب کا باب میرے نظر میں پورا ہو گیا. ہاں بس نا, یا اور پڑھاؤں؟ کل اور باب شروع کروں گا. ہاں کل اور باب شروع ہوگا, مسئلہ سمجھانے کا ہوگا. کل ترتیب سے جاتا ہوں کہ مسئلہ کیسے نکالو گے. اب آہستہ آہستہ شروع کریں گے. ہاں کس کو؟ اس سے آپ کے احوال اور پکے ہو جائیں گے. لیکن یہ کوشش کریں, آپ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, آپ روزوں سے ڈھیلے نہ بنیں. آپ تھوڑا سا ایک کاپی تو ساتھ رہو, جب میں بتاؤں کہ یہ میت رے کو اس کے نیچے نیچے رے کو آپ کے سامنے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں محروم ہے محروم نہیں. بس آگے چلے, بس آگے چلے. ہر چیز تو سامنے نہیں ہوتا ہے نا, مشکلی کوئی چیز تو سامنے ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں میراث کوئی بھی پڑھاتا ہے وہ بورڈ لگاتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. لیکن میں اپنے تجربے کے بنا پر آپ کے سامنے مسائل زبانی بتاتا ہوں اور زبانی حل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس درجے کا وارث ہے, یہ اس درجے کا وارث ہے, اس درجے کا وارث ہے. بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بس چلیے, ٹائم ہو گیا. چلو دعا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نصیب فرمائے, سب نصیب فرمائے. اللہ رب ہم سب کو جو ہے نا, شیخ مرحوم کے لیے بھی دعا کرو, ادارے کے لیے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ترقی عطا فرمائے, شیخ کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے, منور فرمائے, جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ ہماری ضروریات کو بھی پورا فرمائے, اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرمائے, دین میں معاونت کے اسباب مہیا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.